بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جنہوں نے اپنے بندے پر قرآن اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، وہ کوئی اولاد نہیں رکھتے، نہ اللہ کی سلطنت میں کوئی اللہ کا ساجھی اور برابر کا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگوں پر اللہ کی بزرگی ظاہر ہو جائے کہ اللہ نے اس پاک کلام قرآن مجید کو اپنے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ سورہ کہف کے شروع میں بھی اپنی حمد اسی وصف سے بیان کی ہے، یہاں اپنی ذات کا بابرکت ہونا بیان فرمایا اور یہی وصف بیان کیا۔ یہاں لفظ نزلہ فرمایا جس سے بار بار بکثرت اترنا ثابت ہوتا ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 136، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ پس پہلی کتابوں کو لفظ انزلہ سے اور اس آخری کتاب قرآن مجید کو لفظ نزلہ سے بیان فرمانا اسی لیے ہے کہ پہلی کتابیں ایک ساتھ اترتی رہیں اور قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت اترتا رہا، کبھی کچھ آیتیں، کبھی کچھ صورتیں، کبھی کچھ احکام۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ لوگوں کو اس پر عمل مشکل نہ ہو اور خوب یاد ہو جائے اور مان لینے کے لیے دل کھل جائے، جیسے کہ اسی سورت میں فرمایا ہے، یعنی سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 میں، جس کا ترجمہ ہے، کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ کیوں نہ اترا۔ جواب دیا گیا ہے کہ اس طرح اس لیے اترا کہ اس کے ساتھ آپ کے دل کی بستگی رہے اور ہم نے ٹھہرا ٹھہرا کر نازل فرمایا، یہ جو بھی باتیں بنائیں گے ہم اس کا صحیح اور جچا تلا جواب دیں گے جو خوب تفصیل والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اس آیت میں اس کا نام فرقان رکھا، اس لیے کہ یہ حق و باطل میں، ہدایت و گمراہی میں فرق کرنے والا ہے، اس سے بھلائی برائی میں، حلال و حرام میں تمیز ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ پاک صفت بیان فرما کر جس پر قرآن اترا ان کی ایک پاک صفت بیان کی گئی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ خاص اللہ کی عبادت میں لگے رہنے والے ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ یہ وصف سب سے اعلیٰ وصف ہے، اسی لیے بڑی بڑی نعمتوں کے بیان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وصف بیان فرمایا گیا ہے۔ جیسے معراج کے موقع پر سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، یعنی پاک ہے اللہ کی وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ اور جیسا اپنی خاص عبادت نماز کے موقع پر سورہ جن کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب اللہ کے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وصف قرآن کریم کے اترنے اور آپ کے پاس بزرگ فرشتے کے آنے کے اکرام کے بیان کے موقع پر بیان فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اس پاک کتاب کا آپ پر اے نبی اللہ کی طرف سے اترنا اس لیے ہے کہ آپ تمام جہان کے لیے آگاہ کرنے والے بن جائیں، ایسی کتاب جو سراسر حکمت و ہدایت والی ہے، جو مفصل، معظم و مبین اور محکم ہے، جس کے آس پاس بھی باطل پھٹک نہیں سکتا، جو حکمت والے اور لائق تعریف اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ رسول اللہ اس کی تبلیغ دنیا بھر میں کر دیں، ہر سرخ و سفید کو، ہر دور و نزدیک والے کو اللہ کے عذابوں سے ڈرا دیں، جو بھی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے اس کی طرف رسول اللہ کی رسالت ہے، جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، کہ میں تمام سرخ و سفید انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، مراد تمام انسانوں کی طرف۔ اور صحیح بخاری نیز مسند احمد میں آپ کا فرمان ہے کہ مجھے پانچ باتیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بالخصوص بھیجے جاتے رہے، لیکن میں تمام دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے دنیا کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں پھر فرمایا کہ مجھے رسول بنا کر بھیجنے والے مجھ پر یہ پاک کتاب اتارنے والے وہ اللہ ہیں جو آسمان و زمین کے تنے تنہا مالک و مولا ہیں جو جس کام کو کرنا چاہے اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا وہ اسی وقت ہو جاتا ہے اللہ ہی مارتے اور جلاتے ہیں اللہ کی کوئی اولاد نہیں نہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ کوئی بیوی ہے ہر چیز اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ ہی کے زیر پرورش ہے سب کے خالق مالک رازق معبود برحق پالنہار وہی ہیں ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والے اور تدبیر کرنے والے اللہ ہی ہیں
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا
اور ان کفار و مشرکین نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ معبودان باطل تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا شدہ ہیں یہ تو اپنی جان کے نقصان نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے نہ موت و حیات کے اور دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجئے بے اختیار معبود برحق کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کی جہالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ خالق مالک قادر و مختار بادشاہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ایک مچھر تو دور کی بات ہے اس کا پر بھی نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اور اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ اپنے تئی بھی کسی نفع نقصان کے پہنچانے کے مالک نہیں چاہے جائے کہ دوسرے کا بھلا کر دیں یا دوسرے کا نقصان کر دیں یا دوسری کوئی بات کر سکیں وہ اپنی موت زیست کا یا دوبارہ جی اٹھنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے پھر اپنی عبادت کرنے والوں کی ان چیزوں کے مالک وہ کیسے ہو جائیں گے بات یہی ہے کہ ان تمام کاموں کے مالک اللہ ہی ہیں وہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں وہی اپنی تمام مخلوق کو قیامت کے دن نئے سرے سے پیدا کریں گے اللہ پر یہ کام مشکل نہیں ایک کا پیدا کرنا اور سب کو پیدا کرنا ایک کو موت کے بعد زندہ کرنا اور سب کو کرنا اللہ پر یکساں اور برابر ہے ایک آنکھ جھپکانے میں اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے صرف ایک آواز کے ساتھ تمام مری ہوئی مخلوق زندہ ہو کر اللہ کے سامنے ایک چٹیل میدان میں کھڑی ہو جائے گی اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 53 میں ہے جس کا ترجمہ ہے صرف ایک دفعہ کی ایک آواز ہوگی کہ ساری مخلوق ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گی وہی اللہ ہے جو معبود برحق ہے اللہ کے سوا نہ کوئی رب ہے نہ لائق عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا چاہا ہوا ہوتا ہے بن اللہ کے چاہے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ماں باپ سے لڑکی لڑکوں سے عدیل و بدیل سے وزیر و نذیر سے شریک و سہیم سے پاک ہے وہ اللہ اکیلے ہیں بے نیاز ہیں نہ کسی سے وہ پیدا ہوئے نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا یعنی نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہے اور نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے اللہ کے برابر کا اور اللہ جیسا کوئی بھی نہیں
وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعانه عليه قوم اخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
اور کافر کہنے لگے یہ تو بس خود اسی کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی ان کی ہمت افزائی کی ہے دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور سرتاسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو انہوں نے لکھ رکھے ہیں بس وہی صبح شام ان کے سامنے پڑے جاتے ہیں اے نبی انہیں جواب دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدگیوں کو جانتے ہیں بے شک وہ اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی بخشنے والے مہربان ہیں سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان مشرکین کی ایک جہالت اوپر کی آیتوں میں بیان ہوئی جو ذات باری تعالیٰ کی نسبت تھی یہاں دوسری جہالت بیان ہو رہی ہے جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے وہ یعنی مشرکین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تو اس نے اوروں کی مدد سے خود ہی جھوٹ موٹ گھڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے ان کا ظلم اور جھوٹ جس کے باطل ہونے کا خود انہیں بھی علم ہے کہتے ہیں لیکن خود اپنی معلومات کے بھی خلاف کہتے ہیں کبھی ہاک لگانے کہتے ہیں کہ اگلی کتابوں کے قصے اس نے لکھوا لیے ہیں، وہی صبح شام اس کی مجلس میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی وہ ہے جس میں کسی کو کوئی شک نہ ہو سکے، اس لیے کہ صرف اہل مکہ ہی نہیں بلکہ دنیا جانتی ہے کہ ہمارے نبی امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا۔ 40 سال کی نبوت سے پہلے کی زندگی آپ نے انہی لوگوں میں گزاری تھی، اور وہ اس طرح کی اتنی مدت میں ایک واقعہ بھی رسول اللہ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ ایک ایک وصف رسول اللہ کا وہ تھا جس پر زمانہ شیدہ تھا، جس پر اہل مکہ رشک کرتے تھے۔ آپ کی عام مقبولیت اور محبوبیت بلند اخلاقی اور خوش معاملگی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ ہر ہر دل میں آپ کے لیے جگہ تھی۔ عام زبانیں آپ کو محمد امین کے پیارے خطاب سے پکارتی تھیں، دنیا آپ کے قدموں تلے آنکھیں بچھاتی تھیں۔ کون سا دل تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہ ہو؟ کون سی آنکھ تھی جس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ ہو؟ کون سا مجمع تھا جس میں رسول اللہ کا ذکر خیر نہ ہو؟ کون وہ شخص تھا جو رسول اللہ کی بزرگی، صداقت، امانت، نیکی اور بھلائی کا قائل نہ ہو؟ پھر جبکہ اللہ کی بلند ترین عزت سے آپ معزز کیے گئے، آسمانی وحی کے آپ امین بنائے گئے، تو صرف باپ دادوں کی روش کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ بیوقوف مشرکین بے پیندے کی بدھنی کی طرح لڑک گئے، تھالی کے بیگن کی طرح ادھر ادھر ہو گئے، لگے باتیں بنانے اور عیب جوئی کرنے، لیکن جھوٹ کے پاؤں کہاں۔ کبھی رسول اللہ کو شاعر کہتے، کبھی ساحر یعنی جادوگر، کبھی مجنون یعنی دیوانہ، اور کبھی کذاب یعنی جھوٹا کہہ دیتے۔ حیران تھے کہ کیا کہیں اور کس طرح اپنی جاہلانہ روش کو باقی رکھیں، اور اپنے جھوٹے خود ساختہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودان باطل کے جھنڈے اوندھے نہ ہونے دیں، اور کس طرح ظلمت کدا دنیا کو اللہ کے نور سے نہ جگمگانے۔ اب انہیں جواب ملتا ہے کہ قرآن کی سچی مطابق واقعہ اور حق خبریں اللہ کی دی ہوئی ہیں، جو عالم الغیب ہے، جس سے ایک ذرہ پوشیدہ نہیں۔ جو گزشتہ کا بیان ہے اس میں ہے، حق ہے جو آئندہ کی خبر اس میں ہے، سچ ہے، اللہ کے سامنے ہو چکی ہوئی اور ہونے والی بات اکساں ہے۔ وہ غیب کو بھی اسی طرح جانتے ہیں جس طرح ظاہر کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاریت اور شان رحم و کرم بیان فرمائی، تاکہ بد لوگ بھی اللہ سے مایوس نہ ہو، کچھ بھی کیا ہو اب بھی اللہ کی طرف جھک جائیں، توبہ کریں، اپنے کیے پر پچھتائیں، نادم ہوں اور رب کی رضا چاہیں۔ رحمت رحیم کے قربان جائیے کہ ایسے سرکش اور اللہ اور رسول کے دشمن، ایسے بہتان باز، اس قدر ایزائیں دینے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی عام رحمت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے کرم کی طرف انہیں بلاتے ہیں۔ وہ اللہ کو برا کہیں، وہ رسول اللہ کو برا کہیں، وہ کلام اللہ پر باتیں بنائیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کی طرف رہنمائی کرے، اپنے فضل و کرم کی طرف دعوت دے، اسلام اور ہدایت ان پر پیش کرے، اپنی بھلی باتیں ان کو سجھائے اور سمجھائے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے، اور کیوں اللہ کی طرف جھک کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتے؟ وہ اللہ تو بڑے ہی بخشنے والے اور بہت ہی مہربان ہیں۔ مومنوں کو ستانے اور انہیں فتنے میں ڈالنے والوں کا ذکر کر کے سورہ بروج میں فرمایا، ایسے لوگ بھی توبہ کر لیں، اپنے برے کاموں سے ہٹ جائیں، تو میں بھی ان پر سے اپنے عذاب ہٹا لوں گا اور رحمتوں سے نواز دوں گا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کئی مزے کی بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کے رحم و کرم کو دیکھو، یہ لوگ اللہ کے نیک چہیتے بندوں کو ستائیں، مارے، پیٹیں، قتل کریں، اور وہ اللہ انہیں توبہ کی طرف اور اپنے رحم و کرم کی طرف بلائے۔ فسبحانہ اعظم شأنہ، پس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات کتنی عظیم تر اور اللہ کی شان کتنی بلند تر ہے۔
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا.
کہنے لگے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا, یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا, یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا. یہ ظالم کہنے لگے کہ تم تو ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے. اے نبی, خیال تو کیجئے کہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بتاتے پھرتے ہیں جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آ سکتے. اللہ تو ایسے بابرکت ہیں کہ اگر چاہیں تو آپ کو اے نبی بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دیں جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں, جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں, اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں, اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی دوزخ تیار کر رکھی ہے. جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے جھنجھلانا اور چلانا سننے لگیں گے, اور جبکہ یہ جہنم کی کسی تنگ و تاریک جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے. آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو. سامعین, اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. مقام نبوت اور جاہلانہ اعتراضات. اس حماقت کو ملاحظہ فرمائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کا محتاج کیوں ہے, اور بازاروں میں تجارت اور لین دین کے لیے آتا جاتا کیوں ہے, اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے دعوے کی تصدیق کرتا اور لوگوں کو اس کے دین کی طرف بلاتا اور اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتا. سورہ زخرف کی آیت نمبر 53 میں ہے کہ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا تھا, فلولا القی علیہ اسویرۃ من ذہب, یعنی اس موسیٰ پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے, یا اس کی امداد کے لیے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے. چونکہ دل ان تمام کافروں کے یکساں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار و مشرکین نے بھی کہا کہ اچھا یہ نہیں تو اسے کوئی خزانہ ہی دے دیا جاتا کہ یہ خود با آرام اپنی زندگی بسر کرتا اور دوسروں کو بھی دیتا, یا اس کے ساتھ کوئی چلتا پھرتا با ہوتا کہ یہ اپنے کھانے پینے سے تو بے فکر ہو جاتا. بے شک یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے, لیکن سرے دست ان چیزوں کے نہ دینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ ظالم کفار و مشرکین مسلمانوں کو بھی بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کے پیچھے لگ گئے ہو جس پر کسی نے جادو کیا ہے, دیکھو تو صحیح کیسی بے بنیاد باتیں بناتے ہیں, کسی ایک بات پر جم ہی نہیں سکتے, ادھر ادھر کروٹے لے رہے ہیں, کبھی جادوگر کہہ دیا تو کبھی جادو کیا ہوا بتا دیا, کبھی شاعر کہہ دیا, کبھی جن کا سکھایا ہوا کہہ دیا, کبھی کذاب جھوٹا کہا, کبھی مجنون یعنی پاگل. حالانکہ یہ سب باتیں محض لہو ہیں, اور ان کا غلط ہونا اس سے بھی واضح ہے کہ خود ان میں تضاد ہے. کسی ایک بات پر خود ان مشرکین کا اعتماد نہیں گھڑتے ہیں, پھر چھوڑتے ہیں, پھر گھڑتے ہیں, پھر بدلتے ہیں, کسی ٹھیک بات پر جمتے ہی نہیں, جدھر متوجہ ہوتے ہیں راہ بھولتے ہیں اور ٹھوکرے کھاتے ہیں. حق تو ایک ہوتا ہے, اس میں تخالف اور تعارض نہیں ہو سکتا. ناممکن ہے کہ یہ لوگ ان بھول بھلیوں سے نکل سکے. بے شک اگر رب تعالیٰ چاہے تو جو یہ کافر کہتے ہیں اس سے بہت بہتر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہی دے دے, وہ اللہ تعالیٰ تو بڑی برکتوں والے ہیں. پتھر سے بنے ہوئے گھر کو عرب قصر کہتے ہیں, خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ صرف تکبر, عناد, ضد اور ہٹ دھرمی کے طور پر کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کا کہا ہوا ہو جائے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے, اس وقت پھر اور کچھ ہیلا بہانہ ٹٹول نکالیں گے. ان کے دل میں تو یہ خیال جمع ہوا ہے کہ قیامت ہونے کی نہیں, اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بھی عذاب علیم تیار کر رکھا ہے جو ان کی برداشت سے باہر ہے, جو بھڑکانے اور سلگانے والی, جھلس دینے والی تیز آگ کا ہے. ابھی تو جہنم ان سے 100 سال کے فاصلے پر ہوگی. جو اس کی نظریں ان پر اور اس کی نگاہیں ان پر پڑیں گی, وہی جہنم
پیچ و تاب کھائے گی اور جوش و خروش سے آوازیں نکالے گی جسے یہ بدنصیب کفار و مشرکین سن لیں گے اور ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے، ہوش جاتے رہیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ جہنم ان بدکاروں پر دانت پیس رہی ہوگی اور غصے کے مارے بل کھا رہی ہوگی اور شور مچا رہی ہوگی کہ کب ان کفار کا نوالہ بناؤں اور کب ان ظالموں سے انتقام لوں۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے، اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جب یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو دور ہی سے اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے اور وہ ایسے بھڑک رہی ہوگی کہ ابھی ابھی مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرا نام لے کر میرے ذمے وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی، اور جو شخص اپنے ماں باپ کے سوا دوسروں کو اپنا ماں باپ کہے، اور جو غلام اپنے آقا کے سوا اور کی طرف اپنی غلامی کی نسبت کرے، وہ جہنم کی دونوں آنکھوں کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ آیت نہیں سنی، اذا رأتهم من مکان بعید؟ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ربی رحمہ اللہ وغیرہ کو ساتھ لیے ہوئے کہیں جا رہے تھے، راستے میں لوہار کی دکان آئی، آپ وہاں ٹھہر گئے اور لوہا جو آگ میں تپایا جا رہا تھا اسے دیکھنے لگے۔ ربیع رحمہ اللہ کا تو برا حال ہو گیا، عذاب رب کا نقشہ آنکھوں تلے پھر گیا، قریب تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ فرات کے کنارے گئے، وہاں آپ نے تنور کو دیکھا کہ اس کے بیچ میں آگ شولے مار رہی ہے، بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ آیت نکل گئی۔ اسے سنتے ہی ربیع رحمہ اللہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، چار پائی پر ڈال کر آپ کو گھر پہنچایا گیا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھے رہے اور چارہ جوئی کرتے رہے، لیکن ربی رحمہ اللہ کو ہوش نہ آیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، جہنم چیخے گی اور ایک ایسی جھرجھری لے گی کہ کل اہل محشر خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اور روایت میں ہے کہ بعض لوگوں کو جب دوزخ کی طرف لے چلیں گے، دوزخ سمٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ مالک و رحمان اس سے پوچھیں گے، یہ کیا بات ہے؟ وہ جواب دے گی کہ یا اللہ، یہ تو اپنی دعاؤں میں آپ سے جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، آج بھی پناہ مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، حکم ہوگا کہ اسے چھوڑ دو، کچھ اور لوگوں کو لے چلیں گے، وہ کہیں گے، پروردگار، ہمارا گمان تو آپ کی نسبت یہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر تم کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ کہیں گے یہی کہ آپ کی رحمت ہمیں چھپا لے گی، آپ کا کرم ہمارے شامل حال ہوگا، آپ کی وسیع رحمت ہمیں اپنے دامن میں لے لے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی آرزو بھی پوری کریں گے اور حکم دے دیں گے کہ میرے ان بندوں کو بھی چھوڑ دو، کچھ اور لوگ گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، انہیں دیکھتے ہی جہنم ان کی طرف شور مچاتی ہوئی بڑھے گی اور اس طرح جھرجھری لے گی کہ تمام مجمع محشر خوف زدہ ہو جائے گا۔ عبید ابن عمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم مارے غصے کے تھر تھرائے گی اور شور و غل اور چیخ پکار اور جوش و خروش شروع کرے گی، اس وقت تمام مقرب فرشتے اور ذی رتبہ انبیاء کانپنے لگیں گے، یہاں تک کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہنے لگیں گے کہ اے اللہ، میں آج آپ سے صرف اپنی جان کا بچاؤ چاہتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا۔ یہ لوگ جہنم کے ایسے تنگ و تاریک مکان میں ٹھوس دیے جائیں گے جیسے بھالا کسی سوراخ میں۔ اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی بابت سوال ہوتا ہے اور آپ کا یہ فرمان مروی ہے کہ جیسے کیل دیوار میں بمشکل گاڑی جاتی ہے، اس طرح ان دوزخیوں کو ٹھوسا جائے گا، یہ اس وقت خوب جکڑے ہوئے ہوں گے، بال بال بندھا ہوا ہوگا، وہاں وہ موت کو، فوت کو، ہلاکت کو، حسرت کو پکارنے لگیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، ایک موت کو کیوں پکارو، کیوں نہ سدھا ہزار موتوں کو پکارو؟ صبور سے مراد موت، ہلاکی، ویل، حسرت، خسارہ، بربادی وغیرہ ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 102، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، کہ اے فرعون، میں تو سمجھتا ہوں کہ تو مٹ کر برباد ہو کر ہی رہے گا۔ شاعر بھی لفظ صبور کو ہلاکت و بربادی کے معنی میں لائے ہیں۔
قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا،
اے نبی، ان سے پوچھئے تو کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت،
جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا ہمیشہ یہ تو آپ کے رب تعالیٰ کے ذمے وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے جنت اور اہل جنت گزشتہ آیت میں بیان فرمایا ان بدکاروں کا جو ذلت و خواری کے ساتھ اوندھے منہ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے اور سر کے بل وہاں پھینک دیے جائیں گے بندھے بندھائے ہوں گے اور تنگ و تاریک جگہ ہوں گے نہ چھوٹ سکیں نہ حرکت کر سکیں نہ بھاگ سکیں نہ نکل سکیں پھر فرماتے ہیں کہ بتلاؤ یہ اچھے ہیں یا وہ جو دنیا میں گناہوں سے بچتے رہے اللہ تعالیٰ کا ڈر میں رکھتے رہے اور آج اس کے بدلے اپنے اصلی ٹھکانے پہنچ گئے ہیں یعنی جنت میں جہاں من مانی نعمتیں ابدی لذتیں دائمی مسرتیں ان کے لیے موجود ہیں عمدہ کھانے اچھے بچھونے بہترین سواریاں پرتکلف لباس بہت بہتر مکانات بنی سوری پاکیزہ حوریں راحت افزا منظر ان کے لیے مہیا ہیں جہاں تک کسی کی نگاہیں تو کہاں خیالات بھی نہیں پہنچ سکتے نہ ان راحتوں کے بیانات کسی کان میں پہنچے پھر ان کے کم ہو جانے خراب ہو جانے ٹوٹ جانے ختم ہو جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں نہ وہ نعمتیں کم ہو لازوال بہترین زندگی ابدی رحمت ہمیشگی کی دولت انہیں مل گئی اور ان کی ہو گئی یہ رب کا احسان و انعام ہے جو ان پر ہوا اور جس کے یہ مستحق تھے رب تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے ذمے کر لیا ہے جو ہو کر رہنے والا ہے جس کا عدم ایفا ناممکن ہے جس کا غلط ہونا محال ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے وعدے کے پورا کرنے کا سوال کرو اللہ سے جنت طلب کرو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ رب العالمین مؤمن بندوں بندیوں سے جو آپ کا وعدہ ہے اسے پورا کیجئے اور انہیں جنت عدن میں لے جائیے قیامت کے دن مؤمن کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار آپ کے وعدے کو سامنے رکھ کر ہم عمل کرتے رہے آج آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے یہاں پہلے جہنمیوں کا ذکر کر کے پھر سوال کے بعد جنتیوں کا ذکر ہوا سورہ صافات کی آیت نمبر 62 تا آیت نمبر 70 میں جنتیوں کا ذکر کر کے پھر سوال کے بعد جہنمیوں کا ذکر ہوا جس کا ترجمہ ہے کہ کیا یہی بہتر ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے فتنہ بنا رکھا ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے جس کے پھل ایسے بدنما ہیں جیسے سانپ کے پھن دوزخی اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا پھر کھولتا ہوا گرم پانی پیپ وغیرہ سے ملا جلا پینے کو دیا جائے گا پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا اور بے تحاشا ان کے پیچھے لپکنا شروع کر دیا
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا
اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے جنہیں یہ پوچھتے رہے انہیں جمع کر کے پوچھیں گے کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گم ہو گئے وہ جواب دیں گے کہ آپ کی ذات اے اللہ پاک ہے خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ آپ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے بات یہ ہے کہ آپ نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائی یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے تو انہوں نے تو تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھوٹا کہا اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی تم میں سے جس جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے سخت عذاب چکھیں گے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے مشرک اور ان کے معبودان باطلہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بیان ہو رہا ہے کہ مشرک جن جن کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے سوا کرتے رہے قیامت کے دن انہیں ان کے سامنے اس پر علاوہ عذاب کے زبانی سرزنش بھی کی جائے گی تاکہ وہ نادم اور پشیماں ہوں عیسیٰ عزیر اور فرشتے علیہ السلام جن جن کی عبادت ہوئی تھی سب موجود ہوں گے اور عابد بھی سب اسی مجمع میں حاضر ہوں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان معبودوں سے دریافت فرمائیں گے
کہ کیا تم نے میرے ان بندوں سے اپنی عبادت کرنے کو کہا تھا یا یہ از خود ایسا کرنے لگے؟ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی سوال ہوگا، جس کا وہ جواب دیں گے کہ میں نے انہیں ہرگز اس بات کی تعلیم نہیں دی جیسا کہ آپ پر خوب روشن ہے، میں نے تو انہیں وہی کہا تھا جو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ عبادت کے لائق فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ سب معبود جو اللہ تعالیٰ کے سوا تھے اور اللہ تعالیٰ کے سچے بندے تھے اور شرک سے بیزار تھے، جواب دیں گے کہ کسی مخلوق کو، ہم کو یا ان کو یہ لائق ہی نہ تھا کہ آپ کے سوا اے اللہ کسی اور کی عبادت کریں، ہم نے ہرگز انہیں شرک کی تعلیم نہیں دی، خود ہی انہوں نے اپنی خوشی سے دوسروں کی پوجا شروع کر دی تھی، ہم ان سے اور ان کی عبادتوں سے بیزار ہیں، ہم ان کے اس شرک سے بری ذمہ ہیں، ہم تو خود آپ کے عبادت گزار ہیں، پھر کیسے ممکن تھا کہ معبودیت کے منصب ایک ہو۔ چنانچہ اور آیت میں صرف فرشتوں سے اس سوال جواب کا ہونا بھی بیان ہوا ہے۔ نتخذا کی دوسری قراءت نتخذا بھی ہے، یعنی یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا تھا، نہ یہ ہمارے لائق تھا کہ لوگ ہمیں پوچھنے لگے اور آپ کی عبادت چھوڑ دیں، کیونکہ ہم تو خود آپ کے بندے ہیں، آپ کے در کے بھکاری ہیں۔ مطلب دونوں صورتوں میں قریب قریب ایک ہی ہے۔ ان کفار و مشرکین کے بہکنے کی وجہ ہماری سمجھ میں تو یہ آتی ہے کہ انہیں عمریں ملی، کھانے پینے کو ملتا رہا، بدمستی میں بڑھتے گئے، یہاں تک کہ جو نصیحت رسولوں کی معرفت پہنچی تھی اسے بھلا دیا، آپ کی عبادت سے اور سچی توحید سے ہٹ گئے۔ یہ لوگ تھے ہی بے خبر، ہلاکت کے گڑے میں گر پڑے، تباہ و برباد ہو گئے۔ بورن سے مطلب ہلاکت والے ہی ہیں، جیسے ابن زبعری رحمہ اللہ نے اپنے شعر میں اس لفظ کو اس معنی میں باندھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی مشرکوں سے فرمائیں گے، لو اب تو تمہارے یہ معبود خود تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تم تو انہیں اپنا سمجھ کر اس خیال سے کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب بنا دیں گے ان کی پوجا پاٹ کرتے رہے، آج یہ تم سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، تم سے ایک سو ہو رہے ہیں اور بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ یعنی اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی چاہت پوری نہ کر سکیں، بلکہ وہ تو ان کی دعا سے محض غافل ہیں، اور محشر کے دن یہ سب ان کے سب دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادتوں کے صاف منکر ہو جائیں گے۔ بس قیامت کے دن یہ مشرکین نہ تو اپنی جانوں سے عذاب اللہ ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی مدد کر سکیں گے، نہ کسی کو اپنا مددگار پائیں گے۔ تم میں سے جو بھی اللہ واحد کے ساتھ شرک کرے، ہم اسے زبردست اور نہایت سخت عذاب کریں گے۔
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔
اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ آپ کے رب تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے، یہ سب کچھ نبوت کے منافی نہیں۔ کافر جو اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ نبی کو کھانے پینے اور تجارت بیوپار سے کیا مطلب، اس کا جواب ہو رہا ہے کہ اگلے سب پیغمبر بھی انسانی ضرورتیں رکھتے تھے، کھانا پینا ان کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا، بیوپار تجارت اور کسب معاش وہ بھی کیا کرتے تھے، یہ چیزیں نبوت کے خلاف نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ عز و جل اپنی عنایت خاص سے انہیں وہ پاکیزہ اوصاف، نیک خصائل، عمدہ اقوال، مختار افعال، ظاہر دلیلیں، اعلیٰ معجزے دیتے ہیں کہ ہر عقل سلیم والا، ہر دانا بینا مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کی نبوت کو تسلیم کر لے اور ان کی سچائی کو مان لے۔ اسی آیت جیسی اور آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا الْآيَةَ، یعنی آپ سے پہلے اے نبی جتنے بھی انبیاء آئے سب شہروں میں رہنے والے انسان ہی تھے۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ الْآيَةَ، یعنی ہم نے ان انبیاء کو ایسے جثے نہیں بنائے تھے کہ کھانے پینے سے وہ آزاد ہوں، ہم تو تم میں سے ایک ایک کی آزمائش ایک ایک سے کر لیا کرتے ہیں، تاکہ فرما بردار اور نافرمان ظاہر ہو جائیں، صابر اور غیر صابر معلوم ہو جائیں۔ آپ کے رب تعالیٰ اے نبی علم والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ مستحق نبوت کون ہے، جیسے اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالته، کہ منصب رسالت کی اہلیت کس میں ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی کو اس کا بھی علم ہے کہ مستحق ہدایت کون ہے اور کون نہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندوں کا امتحان لینے کا ہے، اس لیے نبیوں کو عموماً معمولی حالت میں رکھتے ہیں، ورنہ اگر انہیں بکثرت دنیا دیتے تو ان کے مال کی لالچ میں بہت سے ان کے ساتھ ہو جاتے، تو پھر سچے جھوٹے مل جاتے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں خود اے نبی آپ کو اور آپ کے ذریعے سے اور لوگوں کو آزمانے والا ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور بادشاہ بننے میں اور نبی اور بندہ بننے میں اختیار دیا گیا، تو رسول اللہ نے بندہ اور نبی بننا پسند فرمایا۔ فصلوات اللہ وسلامه علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔
اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے تئیں آپ ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گنہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی، اور کہیں گے کہ یہ محروم ہی محروم کیے گئے، انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بھی بہت بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ سامعین اب آیاتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ کفار کا ایک عجیب مطالبہ۔ کافر لوگ انکار نبوت کا ایک بہانہ یہ بھی بناتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو کیوں نہ بھیجا۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ کفار ایک بہانہ یہ بھی کرتے تھے کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یعنی جب تک خود ہمیں وہ نہ دیا جائے جو رسولوں کو دیا گیا ہے ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے ہمارے پاس بھی آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مطالبہ یہ ہو کہ فرشتوں کو دیکھ لیں، خود فرشتے آ کر ہمیں جھائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 92 میں ہے کہ کفار نے کہا او تأتی باللہ والملائکہ قبیلا، یعنی اے محمد تم اللہ کو لے آؤ، فرشتوں کو عیاناً ہمارے پاس لے آؤ۔ اس کی پوری تفسیر سورہ سبحان یعنی بنی اسرائیل میں گزر چکی ہے۔ یہاں بھی ان کا یہی مطالبہ بیان ہوا ہے کہ یا تو ہمارے اوپر فرشتے اتریں یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ یہ بات اس لیے ان کے منہ سے نکلی کہ یہ اپنے تئیں خود کو بہت کچھ سمجھنے لگے تھے اور ان کا غرور حد سے بڑھ گیا تھا، ان کی ایمان لانے کی نیت نہ تھی۔ جیسے اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 111 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ الْآيَةَ، یعنی اگر ہم ان پر فرشتوں کو بھی اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اور بھی تمام چیزیں ہم ان کے سامنے کر دیتے جب بھی انہیں ایمان لانا نصیب نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو یہ دیکھیں گے لیکن اس وقت ان کے لیے ان کا دیکھنا کچھ اچھا نہ ہوگا۔ اس سے مراد سکرات موت یعنی موت کی بے ہوشیوں کا وقت ہے، جبکہ فرشتے کافروں کے پاس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی اور جہنم کی آگ کی انہیں خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث پلید نفس، جو خبیث اور ناپاک جسم میں تھا، گرم ہواؤں اور گرم پانی کی طرف اور گرم سائیوں کی طرف چل، وہ نکلنے سے رکتی ہے اور بدن میں چھپتی پھرتی ہے۔ اس پر فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی کمروں پر مارتے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں فرمایا وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ الْآیَةِ، یعنی وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ اے نبی آپ ظالموں کو ان کی موت کی بے ہوشی کے وقت دیکھتے جبکہ فرشتے انہیں مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کے عذاب چکھنے پڑیں گے، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ناحق الزامات تراشتے تھے اور اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ مومنوں کا حال ان کے بالکل برعکس ہوگا، وہ اپنی موت کے وقت خوشخبریاں سنائے جاتے ہیں اور ابدی مسرتوں کی بشارتیں دیے جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 تا آیت نمبر 32 میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ الآیات، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہا اور مانا پھر اس پر جمے رہے، ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں یعنی موت کے وقت اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بلکہ ان جنتوں میں جانے کی خوشی مناؤ جن کا تمہیں وعدہ دیا جاتا رہا، ہم تمہارے والی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، تم جو کچھ چاہو گے پاؤ گے اور جس چیز کی خواہش کرو گے موجود ہو جائے گا، یہ تمہاری مہمانداری ہوگی بخشنے والے مہربان اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سنن نسائی، نیز سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے مؤمن کی روح سے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، تو اللہ تعالیٰ کے رحم اور رحمت کی طرف چل جو تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کی تفسیر میں یہ سب حدیثیں یعنی موت کا منظر والے کے انجام کی حدیثیں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ مراد اس سے قیامت کے دن فرشتوں کا دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں موقع پر فرشتوں کا دیکھنا مراد ہو، اس میں ایک قول کی دوسرے قول سے منافات نہیں، کیونکہ دونوں موقعوں پر ہر نیک و بد فرشتوں کو دیکھیں گے، مؤمنوں کو رحمت و رضوان کی خوشخبری کے ساتھ فرشتوں کا دیدار ہوگا اور کافروں کو لعنت و پھٹکار اور عذابوں کی خبروں کے ساتھ۔ فرشتے اس وقت ان کافروں سے صاف کہہ دیں گے کہ اب فلاح و بہبود تم پر حرام ہے۔ حجرن کے لفظی معنی روک ہیں، چنانچہ قاضی جب کسی کو اس کی مفلسی یا حماقت یا بچپن کی وجہ سے مال کے تصرف سے روک دے تو کہتے ہیں حجر القاضی علی فلان۔ کعبۃ اللہ کے پہلو میں جو حطیم کا حصہ ہے اس کو بھی حجر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ طواف کرنے والوں کو اپنے اندر طواف کرنے سے روک دیتا ہے، بلکہ اس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ عقل کو بھی عربی میں حجر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی انسان کو برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ بس فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ جو خوشخبریاں مؤمنوں کو اس وقت ملتی ہیں اس سے تم اے فرو محروم ہو۔ یہ معنی تو اس بنا پر ہیں کہ اس جملے کو فرشتوں کا قول کہا جائے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مقولہ اس وقت کافروں کا ہوگا، وہ فرشتوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ کرے تم ہم سے آڑ میں رہو، تمہیں ہمارے پاس آنا نہ ملے۔ گو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہیں یہ دور کے معنی، بالخصوص اس وقت کے جب اس کے خلاف وہ تفسیر جو ہم نے اوپر بیان کی سلف سے مروی ہے، البتہ مجاہد رحمہ اللہ سے ایک قول ایسا مروی ہے، لیکن انہی سے صراحت کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ یہ قول فرشتوں کا ہوگا، واللہ اعلم۔ عقیدہ توحید کے بغیر تمام نیک اعمال بے فائدہ ہیں، پھر قیامت کے دن اعمال کے حساب کے وقت ان کے اعمال غارت اور اکارت ہو جائیں گے، یہ جنہیں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے ہوئے تھے وہ بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ یا تو وہ خلوص والے نہ تھے یا سنت کے مطابق نہ تھے، اور جو عمل ان دونوں سے یا ان میں سے ایک چیز سے خالی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اس لیے کافروں کے نیک اعمال بھی مردود ہیں، ہم نے ان کے اعمال کا ملاحظہ کیا اور ان کو مثل بکھرے ہوئے ذروں کے کر دیا کہ وہ سورج کی شعائیں جو کسی سوراخ میں سے آ رہی ہوں ان میں نظر تو آتے ہیں لیکن کوئی انہیں پکڑنا چاہے تو ہاتھ نہیں آتے، جس طرح پانی جو زمین پر بہا دیا جائے وہ پھر ہاتھ نہیں آ سکتا، یا غبار جو ہاتھ نہیں لگ سکتا، یا درختوں کے پتوں کا چورا جو ہوا میں بکھر گیا ہو، یا راکھ اور خاک جو اڑتی پھرتی ہو، اسی طرح ان کافروں کے اعمال ہیں جو محض بیکار ہو گئے، ان کا کوئی ثواب ان کے ہاتھ نہیں لگے، اس لیے کہ یا تو ان میں خلوص نہ تھا، یا مطابقت شریعت نہ تھی، یا دونوں وصف نہ تھے۔ بس جب یہ سب کے سب عالم عادل حاکم یعنی ہر چیز کا علم رکھنے والے، انصاف کرنے والے پردگار عالم حاکم حقیقی کے سامنے پیش ہوئے تو محض نکمے ثابت ہوئے، اسی لیے اسے ردی اور ہاتھ نہ لگنے والی چیز سے تشبیہ دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح، کافروں کے اعمال کی مثال راکھ جیسی ہے جسے تیز ہوا اڑا دے۔ انسان کی نیکیاں بعض بدیوں سے بھی ضائع ہو جاتی ہیں، جیسے صدقہ خیرات کے وہ احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، بس ان کے اعمال میں سے آج یہ کسی عمل پر قادر نہیں۔ اور آیت میں ان کے اعمال کی مثال اس ریت کے ٹیلے سے دی گئی جو دور سے مثل دریا کے لہرے مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جسے دیکھ کر پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے لیکن پاس آتا ہے تو امید ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی تفسیر بھی بفضلہ تعالی سورہ بقرہ ہی میں گزر چکی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں جنتیوں کی بھی سن لو، کیونکہ یہ دونوں فریق برابر کے نہیں۔ جنتی تو بلند درجوں میں اعلیٰ بالا خانوں میں امن و امان، راحت و آرام کے ساتھ عیش و عشرت میں ہوں گے، مقام اچھا، منظر دل پسند، ہر راحت موجود، ہر دل خوشکن چیز سامنے، جگہ اچھی، مکان عمدہ پاکیزہ، منزل مبارک، سونے بیٹھنے رہنے سہنے کا آرام، برخلاف اس کے جہنمی کے دوزخ کے نیچے کے طبقوں میں جکڑ بند، اوپر نیچے دائیں بائیں آگ، حسرت، افسوس، رنج و غم، پھنکا جلنا، بے قراری، جگر سوزی، مقام بد، منزل بڑی، منظر خوفناک، عذاب سخت۔ نیک لوگوں کے جن کے دل میں ایمان تھا، اعمال مقبول ہوئے، اچھی جزائیں دی گئیں، بدلے ملے، جہنم سے بچے، جنت کے وارث و مالک بنے۔ بس یہ جو تمام بھلائیوں کو سمیٹ بیٹھے اور وہ جو ہر نیکی سے محروم رہے، کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ پس نیکوں کی سعادت بیان فرما کر بدوں کی شقاوت پر تنبیہ کر دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کوئی ساعت یعنی گھڑی ایسی بھی ہوگی کہ جنتی اپنی حوروں کے ساتھ دن دوپہر کو آرام فرمائیں اور جہنمی شیطانوں کے ساتھ جکڑے ہوئے دوپہر کو گھبرائیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدھے دن میں بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائیں گے، پس جنتیوں کے لیے دوپہر کے سونے کا وقت جنت میں ہوگا اور جہنم والوں کو جہنم میں۔ اکریمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کس وقت جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں۔ یہ وہ وقت ہوگا جو یہاں دنیا میں دوپہر کا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو دو گھڑی آرام حاصل کرنے کی غرض سے لوٹتے ہیں۔ جنتیوں کا یہ قیلولہ جنت میں ہوگا، مچھلی کی کلیجی انہیں پیٹ بھر کر کھلائی جائے گی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دن آدھا ہو اس سے پہلے ہی پہلے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں قیلولہ کریں گے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور سورہ صافات کی آیت نمبر 68 ثم ان مرجعہم لإلى الجحیم بھی پڑھی۔ جنت میں جانے والے صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، یہی آسانی سے حساب لینا ہے۔ پھر یہ جنت میں جا کر دوپہر کا آرام کریں گے، جیسے اللہ نے سورہ انشقاق کی آیت نمبر 7 تا آیت نمبر 9 میں فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی جو شخص اپنا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اسے بہت آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اس کا ٹھکانہ اور منزل بہتر ہے۔ صفوان ابن محرز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو شخصوں کو لایا جائے گا، ایک تو وہ جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، اسے حساب لیا جائے گا تو اس کی پوری عمر میں ایک نیکی بھی نہ نکلے گی، بس اسے جہنم کے داخلے کا حکم ملے گا۔ پھر دوسرا شخص آئے گا جس نے ایک کمبل میں دنیا گزاری تھی، جب اس سے حساب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ سچا ہے، اسے چھوڑ دو، اسے جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دونوں کو بلایا جائے گا تو جہنمی بادشاہ تو مثل سوختے کوئلے کے ہو گیا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، کہو کس حال میں ہو؟ یہ کہے گا، نہایت برے حال میں اور نہایت خراب جگہ میں۔ پھر جنتی کو بلایا جائے گا، اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، کہو کیسی گزر رہی ہے؟ یہ کہے گا، الحمدللہ بہت اچھی اور نہایت بہتر جگہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جاؤ اپنی جگہ پھر چلے جاؤ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر بادشاہ صاحب ایمان تھا تو اس کو بالآخر جہنم سے چھٹکارا نصیب ہوگا، لیکن اگر فقیر آدمی سیرے سے ہی مومن نہ تھا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل پیرا تھا، تو ایسے فقیر کی وقعات اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں، بلکہ ایسے فقیری کے ساتھ ساتھ کفر و شرک میں زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم نصیب ہوگی، جنت میں داخلہ ایسے کا ناممکن ہے۔ سعید صواف رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ مؤمن پر تو قیامت کا دن ایسا چھوٹا ہو جائے گا جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت، یہ جنت کی کیاریوں میں پہنچا دیے جائیں گے یہاں تک کہ اور مخلوق کے حساب ہو جائیں، پس جنتی بہتر ٹھکانے والے اور عمدہ جگہ والے ہوں گے۔
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔
اور جس دن آسمان بادل پر پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتریں گے، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا، یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا۔ اس دن ستمگر شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول کی راہ لی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست بنایا ہوا نہ ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی۔ شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ قیامت کی ہولناکیاں اور ظالم آدمی کا انجام۔ قیامت کے دن جو ہولناک امور ہوں گے ان میں سے ایک آسمان کا پھٹ جانا اور نورانی ابر کا نمودار ہونا بھی ہے، جس کی روشنی سے آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی۔ پھر فرشتے اتریں گے اور میدان محشر میں تمام انسانوں کو گھیر لیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں فیصلے کے لیے تشریف لائیں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، یعنی کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے بادلوں میں آئیں۔ چنانچہ امام اسد ابن موسیٰ رحمہ اللہ کی کتاب الزہد کے اثر نمبر 52 میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام جن و انسان ایک میدان میں اکٹھا کر دیے جائیں گے، کوئی کسی سے کچھ نہ پوچھتا ہوگا، پس جن اور انسان جملہ 10 حصوں میں ہوں گے، پس جن جملہ 9 حصے ہوں گے اور 10واں حصہ انسانوں کا ہوگا۔ پھر آسمان دنیا پھٹ پڑے گا، پس اس میں سے فرشتے صفے در صف بنائے زمین پر اتریں گے، ہر صف پر ایک سردار ہوگا، پس زمین والے ان سے مخاطب ہو کر کہیں گے، پس وہ کہیں گے، کیا تم میں ہمارے رب عز و جل ہیں؟ وہ کہیں گے، وہ ہم میں نہیں، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ آ رہے ہوں گے۔ پس آسمان دنیا اور انسان جن ملا کر 10 حصے ہوں گے، پس آسمان والے یعنی پہلے آسمان کے 9 حصے ہوں گے اور جن اور انسان ملا کر 10واں حصہ۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، بس اس میں سے بھی فرشتے صفوں کی شکل میں نازل ہوں گے، ہر صف پر ایک سردار ہوگا، بس اہل زمین ان سے پوچھیں گے، کیا تم میں ہمارے رب تبارک و تعالی ہیں؟ بس وہ کہیں گے، ہم میں تو نہیں، اور وہ آ رہے ہوں گے یعنی اللہ تعالی۔ بس دوسرے آسمان کے رہنے والے آسمان دنیا جن اور انسان سب کو ملا کر 10 حصے ہوں گے، بس دوسرے آسمان کے 9 حصے ہوں گے، اور پہلے آسمان نیز زمین والوں کہ جن اور انسان ملا کر 10واں حصہ۔ پھر تیسرا آسمان پھٹے گا، بس اس میں سے بھی فرشتے صفے در صف بنائے ناصل ہوں گے، ہر صف پر ایک سر ہوگا، بس اہل زمین ان سے پوچھیں گے، کیا تم میں ہمارے رب تبارک و تعالی ہیں؟ وہ کہیں گے، وہ ہم میں نہیں، اور وہ آ رہے ہوں گے یعنی اللہ تعالی۔ بس تیسرے آسمان والے اور جو ان سے نیچے ہیں یعنی دوسرے اور پہلے آسمان والے اور زمین کے جن و انسان سب ملا کر 10 حصے ہوں گے، بس تیسرے آسمان والوں کی تعداد 9 حصوں کے برابر ہوگی، اور ایک حصہ اس کے نچلے والا یعنی دوسرے پہلے اور تمام جنوں انسان کو ملا کر ایک ہوگا۔ پھر اسی طرح ہوتے ہوتے ساتویں آسمان کے فرشتے بھی اتر جائیں گے، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالی آئیں گے ایک بادل کے سائبان میں، اور فرشتے صفے بنائے ہوئے ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک بھی بات کرتا نہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ قیامت کا ایک نام یوم الطلاق ہے، یعنی تا کے ساتھ، اسی لیے اس کا انعام رکھا گیا کہ اس میں زمین و آسمان والے ملیں گے، انہیں دیکھ کر پہلے تو محشر والے سمجھ لیں گے کہ ہمارا پروردگار آیا، لیکن یہ سمجھائیں گے کہ وہ آنے والے ہیں، ابھی تک نازل نہیں ہوئے۔ پھر جب ساتوں آسمانوں کے فرشتے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر تشریف لائیں گے، جسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، سور کی مشہور حدیث میں بھی اسی کے قریب قریب مروی ہے واللہ اعلم، یعنی سنن ابن ماجہ، لیکن اس کی سند ضعیف ہے. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے جو حشر کے ہولناکی کا بھی منظر بیان کیا گیا ہے وہ صحیح اور ثابت ہے واللہ اعلم. اور آیت میں ہے کہ اس دن ہو پڑنے والی ہو پڑے گی اور آسمان پھس پھسا ہو جائے گا اور اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور اس دن آپ کے رب کا عرش 8 فرشتے لیے ہوئے ہوں گے. شہر ابن حوشب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 4 کی تسبیح تو یہ ہوگی، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، یعنی آپ کی ذات اے اللہ پاک ہے، آپ قابل ستائش و تعریف ہے، باوجود علم کے پھر بھی بردباری برتنا آپ کا وصف ہے جس پر ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اور 4 کی تسبیح یہ ہوگی، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اے اللہ آپ پاک ہیں اور اپنی تعریفوں کے ساتھ ہے، آپ ہی کے لیے سب تعریف ہے کہ باوجود قدرت کے معاف فرماتے رہتے ہیں. ابو بکر ابن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرش کو اترتا دیکھ کر اہل محشر کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، جسم کانپ اٹھیں گے، دل ہل جائیں گے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ عز و جل مخلوق کی طرف اتریں گے تو درمیان میں 70,000 پردے ہوں گے، بعض نور کے بعض ظلمت کے. اس ظلمت میں سے ایک ایسی آواز نکلے گی کہ جس سے دل پاش پاش ہو جائیں گے. شاید ان کی یہ روایت ان کی دو تھیلیوں میں سے لی گئی ہوگی، لیکن چونکہ صحابی نے یہ روایت نقل کی ہے تو اس کے نہ ماننے کی ہمارے پاس کچھ وجہ نہیں، سوائے یہ کہہ دینے کی کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے. اسرائیلیات کہہ کر محض اس کو ٹھکرا دینا صحیح نہیں. اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، لمن الملک اليوم، آج ملک کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ غالب و قہار کے لیے. چنانچہ صحیح مسلم، سورہ نبی داؤد وغیرہ میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ سے لپیٹ لیں گے اور زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر فرمائیں گے میں مالک ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں. وہ دن کفار پر بڑا بھاری پڑے گا. اسی کا بیان اور جگہ بھی ہے کہ کافروں پر وہ دن بہت گرا گزرے گا، ہاں مؤمنوں کو اس دن مطلق گھبراہٹ یا پریشانی نہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور آپ کے لائے ہوئے کھلے حق سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے سوا دوسری راہوں پر چلنے والے اس دن بڑے ہی نادم اور پشیماں ہوں گے اور حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ چبائیں گے. گو اس آیت کا نزول مشرق عقبہ ابن ابی معید کے بارے میں ہو یا کسی اور کے بارے میں، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ ہر ایسے ظالم کو شامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 میں فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، پوری دو آیتوں تک. پس ہر ظالم قیامت کے دن پچھتائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور آہ وزاری کر کے کہے گا، کاش کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ لی ہوتی، کاش کہ میں نے فلاں کی عقیدت مندی نہ کی ہوتی جس نے مجھے رائے حق سے گم کر دیا. امیہ ابن خلف کا اور اس کے بھائی ابی ابن خلف کا بھی یہی حال ہوگا، اور ان کے سوا ایسے لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا، کہے گا کہ اس نے مجھے ذکر یعنی قرآن سے بے راہ کر دیا، حالانکہ وہ مجھے پہنچ چکا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے، وہ اسے ناحق کی طرف بلاتا ہے اور حق سے ہٹا دیتا ہے.
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.
اور رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گنہگاروں کو بنا دیا ہے، تمہارے رب ہی ہدایت کرنے والے اور مدد کرنے والے کافی ہیں. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. قرآن کریم کو پسے پشت ڈالنے والوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت. قیامت کے دن اللہ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت اللہ تعالیٰ کے حضور کریں گے کہ نہ یہ لوگ قرآن کی طرف جھکتے تھے، نہ رغبت سے قبولیت کے ساتھ سنتے تھے، بلکہ اوروں کو بھی اس کے سننے سے روکتے تھے. جیسا کہ کفار کا مقولہ، خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 میں ذکر فرمایا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے پڑھے جانے کے وقت شور و غل کرو، یہی اس کا چھوڑ رکھنا تھا، نہ اس پر ایمان لاتے تھے، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، نہ اس پر عمل تھا، نہ اس کے احکام کو بجا لاتے تھے، نہ اس کے منع کردہ کاموں سے رکتے تھے، بلکہ اس کے سوا اور کلاموں میں مشغول و منہمک رہتے تھے، جیسے شعراء کے شعر، غزلیات، باجے گاجے، راگ راگنیاں اسی طرح اور لوگوں کے کلام سے دلچسپی لیتے تھے اور ان پر عامل تھے، یہی اسے چھوڑ دینا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم و منان جو ہر چیز پر قادر ہے ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ کی ناپسندیدہ کاموں سے دستبردار ہو جائیں اور اللہ کے پسندیدہ کاموں کی طرف جھک جائیں، وہ ہمیں اپنے کلام کی سمجھ عطا کرے اور دن رات اسی پر عمل کرنے کی ہدایت دے، جس سے وہ خوش ہو، وہ کریم وہاب ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، جس طرح اے نبی آپ کی قوم میں قرآن کو نظر انداز کر دینے والے لوگ ہیں، اسی طرح اگلی امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو خود کفر کر کے دوسروں کو اپنے کفر میں شریک کار کرتے تھے اور اپنی گمراہی کے پھیلانے کی فکر میں لگے رہتے تھے، جیسا کہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین و انسان بنا دیے ہیں۔ پھر فرمایا، جو رسول کی تابعداری کرے، کتاب اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی وحی پر یقین رکھے، تو ایسے شخص کے تو خود اللہ تعالیٰ ہادی اور اس کے مددگار ہوں گے۔ مشرکوں کی جو خصلت اوپر بیان ہوئی، اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کو ہدایت پر نہ آنے دیں اور آپ مسلمانوں پر غالب رہیں، اس لیے قرآن نے فیصلہ کیا کہ یہ نامراد ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خود ہدایت کریں گے اور مسلمانوں کی خود مدد کریں گے۔ یہ معاملہ اور ایسوں کا مقابلہ کچھ آپ سے ہی نہیں، تمام اگلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا۔
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا لقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا۔
اور کافر کہنے لگے کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا، اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کے دل کو اے نبی قوی رکھیں، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے، یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا۔ قوم نوح علیہ السلام نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھے ہیں، اور عادیوں اور سمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، ہم نے ہر ایک کے سامنے مثالیں بیان کی پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی، کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کا عقیدہ ہی نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ کافروں کا اعتراض اور قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت۔ کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جیسے تورات، انجیل، زبور وغیرہ ایک ساتھ پیغمبروں پر نازل ہوتی رہیں، یہ قرآن ایک ہی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل نہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں، واقعی یہ متفرق طور پر اترا ہے، 23 برس میں نازل ہوا ہے، جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی جو جو واقعات ہوتے رہے احکام نازل ہوتے گئے تاکہ مؤمنوں کا دل جمع رہے، ٹھہر ٹھہر کر احکام اتریں تاکہ ایک دم عمل مشکل نہ ہو پڑے، وضاحت کے ساتھ بیان ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تفسیر بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہے۔ ہم ان کے کل اعتراضات کا صحیح اور سچا جواب دیں گے، جو ان کے بیان سے بھی زیادہ واضح ہوگا، جو کمی یہ بیان کریں گے ہم ان کی تسلی کر دیں گے۔ صبح شام رات دن سفر حضر میں بار بار اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اپنے خاص بندوں کی ہدایت کے لیے ہمارا کلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تک اترتا رہے گا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور فضیلت بھی ظاہر ہوتی رہے اور انبیاء پر ایک مرتبہ ہی سارا کلام آ گیا، اور اس بہترین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اللہ تبارک و تعالی خطاب کرتے رہے، اور اس قرآن کی عظمت بھی آشکارا ہو جائے کہ یہ اتنی لمبی مدت میں نازل ہوا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نبیوں میں اعلیٰ اور قرآن بھی سب کلاموں میں بالا ہے، اور لطیفہ یہ ہے کہ قرآن کو دونوں بزرگیاں ملی، یہ ایک ساتھ لوہے محفوظ سے ملائے اعلیٰ میں اترا، لوہے محفوظ سے پورا کا پورا آسمان دنیا تک پہنچا، پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سارا قرآن ایک دفعہ ہی لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر 20 سال تک زمین پر اترتا رہا، پھر اس کے ثبوت میں آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 وَلَا يَأْتُونَكَ اور آیت وَقُرْآنًا فَرَّقْنَاهُ تلاوت فرمائی، یہ روایت مصدرک حاکم کی ہے۔ اس کے بعد کافروں کی جو درگت قیامت کے روز ہونے والی ہے اس کا بیان فرمایا کہ بدترین حالت اور قبیح تر ذلت میں ان کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، یہ اندھے منہ گھسیٹے جائیں گے، یہی برے ٹھکانے والے اور سب سے بڑھ کر گمراہ ہیں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کافروں کا حشر منہ کے بل کیسے ہوگا؟ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، جس اللہ نے انہیں پیر کے بل چلایا ہے وہ سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری نے صحیح مسلم، مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دشمن قومیں تباہ و برباد ہوئیں، اللہ تعالیٰ مشرکین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو اپنے عذابوں سے ڈرا رہے ہیں کہ تم سے پہلے کے جن لوگوں نے میرے نبیوں کی نہ مانی، ان سے دشمنی کی، ان کی مخالفت کی، میں نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ فرعونیوں کا حال تم سن چکے ہو کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے نہ مانا، جس کے باعث عذاب الہی آ گیا اور سب ہلاک کر دیے گئے۔ قوم نوح کو دیکھو، انہوں نے بھی ہمارے رسول کو جھٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کو، اور چونکہ ایک رسول کا جھٹلانا تمام نبیوں کا جھٹلانا ہے، اس واسطے یہاں رسول جمع کر کے کہا گیا، اور یہ اس لیے بھی کہ اگر بالفرض ان کی طرف تمام رسول بھی بھیجے جاتے تو بھی یہ سب کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو نوح نبی اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے گئے تھے، ان کے پاس صرف نوح علیہ السلام ہی آئے تھے، جو 950 سال تک ان میں رہے، ہر طرح انہیں سمجھایا بجھایا، لیکن سوائے معدود چند کے کوئی ایمان نہ لایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ ایک بنی آدم روئے زمین پر نہ بچا، لوگوں کے لیے ان کی ہلاکت باعث عبرت بنا دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ پانی کی طغیانی کے وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا حتیٰ کہ تم اسے اپنے لیے باعث عبرت بناؤ، اور کشتی کو ہم نے تمہارے لیے اس طوفان سے نجات پانے اور لمبے لمبے سفر طے کرنے کا ذریعہ بنا دیا، تاکہ تم اللہ کی نعمت کو یاد رکھو کہ اللہ نے عالمگیر طوفان سے تمہیں بچا لیا اور ایماندار اور ایمانداروں کی اولاد میں رکھا۔ عادیوں اور ثمودیوں کا قصہ تو بارہا بیان ہو چکا ہے، جیسے کہ سورہ اعراف میں اصحاب الرس کی بابت ابن عباس کا قول ہے کہ یہ ثمودیوں کی ایک بستی والے تھے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فلج یمامہ والے تھے، جن کا ذکر سورہ یاسین میں آئے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آذربائیجان کے ایک کنویں کے پاس ان کی بستی تھی۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہیں کنویں والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اصحاب رس وہی ہیں جن کا ذکر سورہ بروج میں ہے، جنہوں نے خندقیں کھدوائی تھیں اور اس میں ایمان والوں کو زندہ جلا دیا، واللہ اعلم۔ پھر فرمایا کہ اور بھی ان کے درمیان بہت سی امتیں آئیں جو ہلاک کر دی گئیں، ہم نے ان سب کے سامنے اپنا کلام بیان کر دیا تھا، دلیلیں پیش کر دی تھیں، معجزے دکھائے تھے، عذر مٹا دیے تھے، پھر سب کو غارت اور برباد کر دیا، جیسے فرمان ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد کی بھی بہت سی بستی ہم نے غارت کر دی۔ قرن کہتے ہیں امت کو، جیسے فرمان ہے کہ ان کے بعد ہم نے بہت سی قرن یعنی امتیں پیدا کی۔ قرن کی مدت بعض کے نزدیک 120 سال ہیں، کوئی کہتا ہے 100 سال، کوئی کہتا ہے 80، کوئی کہتا ہے 40 سال، اور بھی بہت سے قول ہیں۔ زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ ایک زمانے والے ایک قرن ہیں، جب وہ سب مر جائیں تو دوسرا قرن شروع ہو جاتا ہے، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ صدوم نامی بستی کے پاس سے تو یہ عرب برابر گزرتے رہتے ہیں، یہیں لوطی آباد تھے، جن پر زمین الٹ دی گئی اور آسمان سے پتھر برسائے گئے، اور برا مینا ان پر برسا جو سنگلاخ پتھروں کا تھا۔ یہ دن رات وہاں سے آمد و رفت رکھتے ہیں، پھر بھی عقل مندی کو کام میں نہیں لاتے۔ یہ بستیاں تو تمہاری گزرگاہ ہیں، ان کے واقعات مشہور ہیں، کیا تم انہیں نہیں دیکھتے؟ یقیناً دیکھتے ہو، لیکن عبرت کی آنکھیں ہی نہیں کہ سمجھ سکو اور غور کرو کہ اپنی بدکاریوں کی وجہ سے وہ اللہ کے عذابوں کے شکار ہو گئے، بھس اڑا دیا گیا، بے نشان کر دیے گئے، بری طرح کھوجڑا نکال دیا گیا۔ اسے سوچے تو وہ جو قیامت کا قائل ہو، لیکن انہیں کیا عبرت حاصل ہوگی جو قیامت ہی کے منکر ہیں، دوبارہ زندگی کو ہی محال جانتے ہیں۔
وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعْلَ النَّهَارَ نُشُورًا
اور جب تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ تو کہیے کہ ہم جمے رہے، ورنہ انہوں نے تو ہمیں بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنے معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں کے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ اگر اللہ چاہتے تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتے، پھر ہم نے آفتاب کو اس کا رہنما بنایا، پھر ہم نے اسے سہج سہج اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ ناعاقبت اندیش کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء یعنی مسخرہ پن۔ کافر لوگ اللہ کے برتر و بہتر پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہنسی مذاق اڑاتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے اور آپ میں نقصان بتلاتے تھے۔ یہی حالت ہر زمانے کے کفار کی اپنے نبیوں کے ساتھ رہی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ الْآیَة، یعنی آپ سے پہلے کے رسولوں کا بھی اے نبی مذاق اڑایا گیا، کہنے لگے وہ تو کہیے کہ ہم جمے رہے، ورنہ اس رسول نے تو ہمیں بہکانے میں کوئی کمی نہ رکھی تھی۔ اچھا، ارے انقریب معلوم ہو جائے گا کہ ہدایت پر یہ کہاں تک تھے۔ عذاب کو دیکھتے ہی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے خواہش پرستی شروع کر رکھی ہے۔ نفس و شیطان جس چیز کو اچھی ظاہر کرتا ہے، یہ بھی اسے اچھی سمجھنے لگتے ہیں۔ بھلا ان کا ذمہ دار اے نبی آپ کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جاہلیت میں عرب کی حالت تھی کہ جہاں کسی سفید گول مول پتھر کو دیکھا، اس کی ڈنڈوت کرنے لگے، اس سے اچھا کوئی نظر پڑ گیا تو اس کے سامنے جھک گئے اور اول کو چھوڑ دیا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو چوپائیوں سے بھی بدتر ہے, نہ ان کے کان ہیں نہ دل ہیں. چوپائے تو خیر قدرتاً آزاد ہیں, لیکن یہ جو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے یہ ان سے بھی زیادہ بہک گئے, بلکہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے لگے. اور قیام حجت کے بعد رسولوں کے پہنچ چکنے کے بعد بھی اللہ کی طرف نہیں جھکتے, اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل, اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ کی قدرت پر دلیلیں بیان ہو رہی ہیں کہ مختلف اور متضاد چیزوں کو وہ پیدا کر رہے ہیں, سائے کو وہ بڑھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ وقت صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک کا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسے ایک ہی حالت پر رکھ دیتے, جیسے فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رات ہی رات رکھے تو کوئی دن نہیں کر سکتا, اور اگر وہ دن ہی دن کرے تو کوئی رات نہیں لا سکتا. اگر سورج نہ نکلتا تو سائے کا حال ہی معلوم نہ ہوتا. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے, یعنی اپنے اپوزٹ سے. سائے کے پیچھے دھوپ, دھوپ کے پیچھے سایہ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا زبردست انتظام ہے. پھر سہج سہج ہم اسے یعنی سائے کو یا سورج کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں, ایک گھٹتا جاتا ہے دوسرا بڑھتا جاتا ہے, تو اور یہ انقلاب سرعت سے ہوتا جاتا ہے. کوئی جگہ سایہ دار باقی نہیں رہتی, صرف گھروں کے چھپروں کے اور درختوں کے نیچے سایہ رہ جاتا ہے, اور ان کے بھی اوپر دھوپ کھلی ہوئی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اسے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. اللہ ہی نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے کہ وہ تمہارے وجود پر چھا جاتی ہے اور اسے ڈھانپ لیتی ہے, جیسے فرمان ہے قسم ہے رات کی جب کہ ڈھانپ لے. اللہ ہی نے نیند کو سبب راحت و سکون بنایا ہے کہ اس وقت حرکت موقوف ہو جاتی ہے, اور دن بھر کے کام کاج سے جو تھکن چڑھ گئی تھی وہ اس آرام سے اتر جاتی ہے, اور بدن کو اور روح کو راحت حاصل ہو جاتی ہے. پھر دن کو اٹھ کھڑے ہوتے ہو, پھیل جاتے ہو اور روزی کی تلاش میں لگ جاتے ہو, جیسے فرمان ہے کہ اللہ ہی نے اپنی رحمت سے رات دن مقرر کر دیا ہے کہ تم سکون و آرام بھی حاصل کر لو اور اپنی روزیاں بھی تلاش کر لو.
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
اور وہ اللہ ہی تو ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتے ہیں, اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں, اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں. بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں, مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں. سامعین, اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. بارش اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور قدرت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بارش سے پہلے بارش کی خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتے ہیں. ان ہواؤں میں رب نے بہت سے خواص رکھے ہیں. بعض بادلوں کو پراگن کر دیتی ہیں, بعض انہیں اٹھاتی ہیں, بعض انہیں لے چلتی ہیں, بعض خشک اور بھیگی ہوئی چل کر لوگوں کو باران رحمت کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں, بعض اس سے پہلے زمین کو تیار کر دیتی ہیں, بعض بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں اور انہیں بوجھل کر دیتی ہیں. آسمان سے ہم پاک صاف پانی برساتے ہیں کہ وہ پاکیزگی کا آلہ بنے. یہاں آیت میں لفظ طہور ایسا ہی ہے جیسا سحور اور وجور وغیرہ. بعض نے کہا ہے کہ یہ فعول معنی میں فاعل کے ہے, یا یہ مبالغے کے لیے مبنی ہے, یا متعدی کے لیے. یہ سب اقوال لغت اور حکم کے اعتبار سے مشکل ہیں, پوری تفصیل کے لائق مقام نہیں, واللہ اعلم. ثابت بنانی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں ابو العالی رحمہ اللہ کے ساتھ بارش کے زمانے میں نکلا. بصرے کے راستے اس وقت بڑے گندے ہو رہے تھے. آپ نے ایسے راستے پر نماز ادا کی, میں نے آپ کو توجہ دلائی تو آپ نے فرمایا اسے آسمان کے پاک پانی نے پاک کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں. سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے پاک اتارا ہے, اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. مسند احمد میں ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بئر بضاعہ یعنی بضاعہ نامی کنویں سے وضو کر لیں. یہ ایک کنواں ہے جس میں گندگی اور کتوں کے گوشت پھینکے جاتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ نے اسے روایت کیا ہے، ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، نسائی میں بھی یہ روایت ہے۔ عبد الملک ابن مروان کے دربار میں ایک مرتبہ پانی کا ذکر چھڑا تو خالد ابن یزید رحمہ اللہ نے کہا، بعض پانی آسمان کے ہوتے ہیں، بعض پانی وہ ہوتا ہے جسے ابر سمندر سے پیتا ہے اور اسے گرج کڑک اور بجلی میٹھا کر دیتی ہے، لیکن اس سے زمین میں پیداوار نہیں ہوتی، ہاں آسمانی پانی سے پیداوار اگتی ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے پانی کے ہر قطرے سے چارہ، گھاس وغیرہ پیدا ہوتا ہے، یا سمندر میں لؤلؤ اور موتی پیدا ہوتے ہیں، یعنی فی البری بر و فی البحری در، زمین میں گیہوں اور سمندر میں موتی۔ پھر فرمایا کہ اسی سے ہم غیر آباد بنجر خشک زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ لہلہانے لگتی ہے اور تر و تازہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، علاوہ مردہ زمین کے زندہ ہو جانے کے یہ پانی حیوانوں اور انسانوں کے پینے میں آتا ہے، ان کے کھیتوں اور باغات کو پلایا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جو لوگوں کی کامل نا امیدی کے بعد ان پر بارشیں برساتے ہیں۔ اور آیت میں ہے کہ اللہ کے آثار رحمت کو دیکھو کہ کس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ساتھ ہی میری قدرت کا ایک نظارہ یہ بھی دیکھو کہ ابر اٹھتا ہے، گرجتا ہے، لیکن جہاں میں چاہتا ہوں برستا ہے، اس میں حکمت و حجت ہے۔ بس چاہیے تھا کہ نشانات کو دیکھ کر اللہ کی ان زبردست حکمتوں کو اور قدرتوں کو سامنے رکھ کر اس بات کو بھی مان لیتے کہ بے شک ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور یہ بھی جان لیتے کہ بارشیں ہمارے گناہوں کی شامت سے بند کر لی جاتی ہیں تو ہم گناہ چھوڑ دیں، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہ کیا بلکہ ہماری نعمتوں پر اور ناشکری کی۔ ہم تعمیل ارشاد کرتے ہیں، بارش جیسی نعمت کے وقت اثر لوگوں کے کفر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش برسائے گئے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ بارش برس چکنے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول خوب جاننے والے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، اللہ نے فرمایا ہے، میرے بندوں میں سے بہت سے میرے ساتھ مؤمن ہو گئے اور بہت سے کافر ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ صرف اللہ کے فضل و کرم سے یہ بارش ہم پر برسی ہے، وہ تو میرے ساتھ ایمان رکھنے والے اور ستاروں سے کفر کرنے والے ہوئے، اور جنہوں نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں تارے کے اثر سے پانی برسایا گیا، وہ میرے ساتھ کفر کرنے والے اور تاروں کے ساتھ ایمان لائے۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، مسند احمد وغیرہ میں ہے۔
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔
اور اگر ہم چاہتے تو ہر ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس اے نبی آپ کافروں کا کہنا نہ کریے اور بحکم الہی ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کیجئے، وہی اللہ تو ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی، اور وہی اللہ تو ہے کہ جنہوں نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتہ داروں والا کر دیا، اور تمہارے پروردگار ہر چیز پر قادر ہیں۔
سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔
قدرت الہی کی ایک اور عجیب نشانی، اگر رب چاہتے تو ہر ہر بستی میں ایک ایک نبی بھیج دیتے، لیکن اللہ نے تمام دنیا کی طرف صرف ایک ہی نبی بھیجا ہے اور پھر اسے حکم دے دیا ہے کہ اس قرآن کا واعظ سب کو سنا دیجئے، جیسے فرمان ہے کہ میں اس قرآن سے تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے ہوشیار کر دوں، اور ان تمام جماعتوں میں سے جو بھی اس سے کفر کرے اس کے ٹھہرنے کی جگہ جہنم ہے۔ اور فرمان ہے کہ آپ اے نبی مکے والوں کو اور چاروں طرف کے لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، اور آیت میں ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے تمام لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول اللہ بن کر آیا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے آپ نے فرمایا، میں سرخ و سیاہ سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی اور حدیث میں ہے کہ تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے رہے اور میں عام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں. پھر آگے اللہ نے فرمایا، کافروں کا کہنا اے نبی نہ مانیے اور اس قرآن کے ساتھ ان سے بہت بڑا جہاد کیجئے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین الآیہ، یعنی اے نبی کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرتے رہیے. اسی رب نے پانی کو دو طرح کا کر دیا ہے، میٹھا اور کھاری. نہروں، چشموں اور کنووں کا پانی عموماً شیرین، میٹھا، صاف اور خوش ذائقہ ہوتا ہے. بعض ٹھہرے ہوئے سمندروں کا پانی کھاری اور بدمزہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے میٹھے پانی کی چاروں طرف ریل پیل کر دی کہ لوگوں کو نہانے دھونے اور اپنے کھیت اور باغات کو پانی دینے میں آسانی رہے. مشرقوں اور مغربوں میں محیط سمندر کھاری پانی کے اللہ نے بہا دیے، جو ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھر ادھر بہتے نہیں لیکن موجے مار رہے ہیں، تلاطم پیدا کر رہے ہیں. بعض میں مد و زجر ہے. ہر مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں تو ان میں زیادتی اور بہاؤ ہوتا ہے، پھر چاند کے گھٹنے کے ساتھ وہ گھٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں اپنی حالت پر آ جاتا ہے. پھر جہاں چاند چڑھا یہ بھی چڑھنے لگا، 14 تاریخ تک برابر چاند کے ساتھ چڑھتا رہا، پھر اترنا شروع ہوا. ان تمام سمندروں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور پوری اور زبردست قدرت والے ہیں. کھاری اور گرم پانی گو پینے کے کام نہیں آتا لیکن ہواؤں کو صاف کر دیتا ہے، جس سے انسانی زندگی ہلاکت میں نہ پڑے. اس میں جو جانور مر جاتے ہیں ان کی بدبو دنیا والوں کو ستا نہیں سکتی، اور کھاری پانی کے سبب سے اس کی ہوا صحت بخش اور اس کا مزہ پاک طیب ہوتا ہے. چنانچہ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سمندر کے پانی کے نسبت سوال ہوا کہ کیا ہم اس سے وضو کر لیں، تو رسول اللہ نے فرمایا، اس کا یعنی سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے یعنی مچھلی. امام مالک، شافعی اور اہل السنن رحمۃ اللہ علیہم نے اسے روایت کیا ہے اور اسناد بھی اس کی صحیح ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو بھی دیکھو کہ محض اپنی طاقت سے اور اپنے حکم سے ایک کو دوسرے سے جدا رکھا ہے، نہ کھاری میٹھے میں مل سکے نہ میٹھا کھاری میں مل سکے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے دونوں سمندر جاری کر دیے کہ دونوں مل جائیں اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب قائم کر دیا ہے کہ حد سے نہ بڑھیں، پھر تم اپنے رب کی کس نعمت کے انکاری ہو. اور آیت میں ہے، کون ہے وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں جگہ جگہ دریا جاری کر دیے، اس پر پہاڑ قائم کر دیے اور دو سمندروں کے درمیان اوٹ کر دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بات یہ ہے کہ ان مشرکین کے اکثر لوگ بے علم ہیں. اللہ نے انسان کو ضعیف نطفے سے پیدا کیا ہے یعنی منی کے قطرے سے، پھر اسے ٹھیک ٹھاک اور برابر بنایا ہے اور اچھی پیدائش میں پیدا کر کے پھر اسے مرد یا عورت بنایا، پھر اس کے لیے نسب کے رشتہ دار بنا دیے، پھر کچھ مدت بعد سسرالی رشتے قائم کر دیے. اتنے بڑے قدر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تمہارے آنکھوں کے سامنے ہیں جن کا تم دن رات ہر آن مشاہدہ کرتے رہتے ہو.
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
اور یہ کافر لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکیں. کافر تو ہے ہی اپنے رب کی طرف پیٹ کرنے والا. ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے. کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کسی بدلے کو نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے، اس ہمیشہ زندہ اللہ پر توکل کیجئے جسے کبھی موت نہیں، اور اللہ ہی کی تعریف بیان کرتے رہیے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوئے، وہ رحمان ہے۔ بس رحمان کے بارے میں کسی خبردار سے آپ پوچھ لیجئے۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں، رحمان ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تم اے محمد ہمیں حکم دے دو؟ ان کافروں کا تو صرف بدکنا ہی بڑھتا ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ مشرکوں کی جہالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ بت پرستی کرتے ہیں اور بلا دلیل و حجت ان کی پوجا کرتے ہیں، جو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے، صرف باپ داداؤں کی دیکھا دیکھی نفسانی خواہشات سے ان کی محبت و عظمت دل میں جمائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور مخالفت رکھتے ہیں، شیطانی لشکر میں شامل ہو گئے ہیں اور رحمانی لشکر کے مخالف ہو گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ انجام کا غلبہ اللہ والوں کو ہی ہوگا۔ یہ اس امید میں ہیں کہ یہ معبودان باطل ان کی امداد کریں گے، حالانکہ محض غلط ہے، یہ خواہ مخواہ ان کی طرف سے سینہ سپر ہو رہے ہیں۔ انجام کار مؤمنوں کے ہی ہاتھ رہے گا، دنیا و آخرت میں ان کے پروردگار اللہ تعالیٰ ان کی امداد کریں گے۔ ان کفار کو تو شیطان صرف اللہ کی مخالفت پر ابھار دیتا ہے اور کچھ نہیں، سچے اللہ کی عداوت ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، شرک کی محبت بٹھا دیتا ہے، یہ اللہ کے احکام سے پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اے نبی مؤمنوں کو خوشخبری سنانے والا اور کفار کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اطاعت گزاروں کو جنت کی بشارت دیجئے اور نافرمانوں کو جہنم کے عذابوں سے مطلع فرما دیجئے، لوگوں میں عام طور پر اعلان کر دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ کا بدلہ، اپنے واعظ کا معاوضہ تم سے نہیں چاہتا، میرا ارادہ اس سے سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی تلاش کے اور کچھ بھی نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے جو راہ راست پر آنا چاہے اس کے سامنے صحیح راستہ نمایاں کر دوں۔ اے پیغمبر، اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، جو ہمیشگی اور دوام والے ہیں، جو موت و فوت سے پاک ہے، جو اول و آخر، ظاہر و باطن اور ہر چیز کے عالم ہیں، جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، باقی ہیں، سرمدی، ابدی، حی و قیوم ہیں، زندہ ہیں، سب کو قائم رکھنے والے ہیں، جو ہر چیز کے مالک اور رب ہیں۔ اللہ کو اپنا ماوا و ملجا ٹھہرا لیجئے، اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ اس پر توکل کیا جائے، ہر گھبراہٹ میں اللہ ہی کی طرف جھکا جائے، وہ اللہ کافی ہے اور وہی مددگار ہے، وہی تائید کرنے والے ہیں حق میں حق والوں کی، اور وہی غلبہ عطا کرنے والے ہیں مؤمنوں کو کافروں پر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں فرمایا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک الآیہ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا، آپ بے فکر رہیے، اللہ آپ کو لوگوں کے برے ارادے سے بچا لیں گے۔ اور اللہ کی تسبیح و حمد بیان کرتے رہیے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیل میں فرمایا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک۔ مراد اس سے یہ ہے کہ عبادت اللہ ہی کی کیجئے، توکل صرف اللہ ہی کی ذات پر کیجئے، جیسے اللہ کا فرمان ہے کہ مشرق و مغرب کے رب اللہ ہی تو ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ اے نبی اللہ ہی کو اپنا ذات سمجھیے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں اللہ نے فرمایا، فاعبدہ وتوکل علیہ، کہ اے نبی اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے۔ اور آیت میں ہے کہ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ اسی رحمان کے ہم بندے ہیں اور اسی پر ہمارا کامل بھروسہ ہے، اس پر بندوں کے کرتوت ظاہر ہیں، کوئی ذرہ اللہ سے پوشیدہ نہیں، کوئی بھید کی بات بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، وہی اللہ تو ہے کہ تمام چیزوں کے خالق، مالک اور قابض ہیں، وہی ہر جاندار کے روزی رساں ہیں، اللہ ہی نے اپنی قدرت و عظمت سے آسمان و زمین جیسی زبردست مخلوق کو 6 دن میں پیدا کر دیا ہے، پھر عرش پر قرار پکڑے ہیں، کاموں کی تدبیروں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کے حکم و تدبیر کا مرہون ہے۔ اللہ کا فیصلہ سچا اور اچھا ہی ہوتا ہے، جو ذات باری تعالیٰ کا عالم ہو، جو صفات الہی سے آگاہ ہو۔ اے نبی، آپ اس سے اللہ کی شان دریافت کر لیجئے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات کی پوری خبرداری رکھنے والے اللہ کی ذات سے پورے واقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، جو دنیا اور آخرت میں تمام اولاد آدم کے علی الاطلاق سردار تھے۔ جو ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے بلکہ جو فرماتے تھے وہ فرمودہ رحمان ہی ہوتا تھا۔ آپ نے جو جو صفتیں اللہ کی بیان کی ہیں سب حق ہیں، رسول اللہ نے جو خبریں دیں سب سچ ہیں، سچے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تمام جھگڑوں کا فیصلہ رسول اللہ ہی کے حکم سے کیا جا سکتا ہے۔ جو رسول اللہ کی بات بتلائے وہ سچا، جو آپ کے خلاف کہے وہ مردود خواہ کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرمان ہے، جو واجب الاذعان ہے کھلے طور سے صادر ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ الْآیَةَ، یعنی تم اگر کسی چیز میں جھگڑو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 10 میں فرمان ہے وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یعنی آپ کے رب کی باتیں اے نبی جو خبروں میں سچی اور حکم و ممانعت میں عدل کی ہیں پوری ہو چکیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ مراد اس سے قرآن ہے۔ مشرکین اللہ کے سوا اوروں کو سجدے کرتے تھے، ان سے جب رحمان کو سجدہ کرنے کو کہا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، وہ اس سے منکر تھے کہ اللہ کا نام رحمان ہے۔ جیسے حدیبیہ والے سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامے کے کاتب سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو مشرکین نے کہا نہ ہم رحمان کو جانے نہ رحیم کو، ہمارے رواج کے مطابق بسمک اللہم لکھو۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری۔ یہ روایت صحیح بخاری نے صحیح مسلم کی ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارنا چاہو پکارو، اللہ کے بہت سے بہترین نام ہیں، وہی اللہ ہے وہی رحمان ہے۔ بس مشرکین کہتے تھے کہ کیا صرف تمہارے کہنے سے اے محمد ہم ایسا کر لیں؟ الغرض وہ اور نفرت میں بڑھ گئے، برخلاف مؤمنوں کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو رحمان و رحیم ہے، اللہ ہی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے سجدے رکوع کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے تمام عبادتوں کو خاص کرتے ہیں۔ علماء رحمہم اللہ کا اتفاق ہے کہ سورہ فرقان کی اس آیت کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ مشروع ہے، جیسے کہ اس کی جگہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔
بابرکت ہے وہ اللہ جنہوں نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی۔ اللہ ہی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا۔ اس شخص کی صحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آفتاب و مہتاب اور دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی بڑائی عظمت قدرت رفعت کو دیکھو کہ اللہ نے آسمان میں برج بنائے، اس سے مراد یا تو بڑے بڑے ستارے ہیں یا چوکیداری کے برج ہیں۔ پہلا قول زیادہ ظاہر ہے، یعنی مراد اس سے بڑے بڑے ستارے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے ستاروں سے مراد بھی یہی برج ہوں۔ اور آیت میں ہے کہ آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں کے ساتھ مزین بنایا۔ سراج سے مراد سورج ہے جو چمکتا رہتا ہے اور مثل چراغ کے ہے، جیسے اللہ نے سورہ نبا کی آیت نمبر 13 میں فرمایا وجعلنا سراجا وهاجا، اور ہم نے روشن چراغ یعنی سورج بنایا اور چاند بنایا جو منور اور روشن ہے دوسرے نور سے جو سورج کے سوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جیسے سورہ نوح کی آیت نمبر 15 و 16 میں ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا الآیہ، کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے 7 آسمان پیدا کیے اور ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا۔ دن رات ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے ہیں، اللہ کی قدرت کا نظام ہے، یہ جاتا ہے وہ آتا ہے، اس کا جانا اس کا آنا ہے۔ جیسے فرمان ہے اللہ نے تمہارے لیے سورج چاند پے در پے آنے جانے والے بنائے ہیں، اور جگہ ہے رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے اور جلدی جلدی اسے طلب کرتی آتی ہے، نہ سورج چاند سے آگے بڑھ سکے نہ رات دن سے سبقت کر سکے۔ اسی سے اللہ کی عبادتوں کے وقت اللہ کے بندوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ رات کا فوت شدہ عمل دن میں پورا کر لیں، دن کا رہ گیا ہوا عمل رات کو ادا کر لیں۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دن ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز میں بڑی دیر لگا دی۔ سوال پر فرمایا کہ رات کا میرا وظیفہ کچھ باقی رہ گیا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے پورا قضا کر لوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ خلفتن کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مختلف، یعنی دن روشن، رات تاریک، اس میں اجالا، اس میں اندھیرا، یہ نورانی وہ ظلماتی۔
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔
اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، اور جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھیے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، وہ جائے قرار اور مقام دونوں کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل ہوتی ہے۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ کے بندوں کے اوصاف۔ اللہ تعالیٰ کے مؤمن بندوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ وہ زمین پر سکون و وقار کے ساتھ تواضع، عاجزی، مسکینی اور فروتنی سے چلتے پھرتے ہیں، تکبر، تجبر، فساد اور ظلم و ستم نہیں کرتے۔ جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے لڑکے سے فرمایا تھا کہ اکڑ کر نہ چلا کر، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تصنع اور بناوٹ سے کمر جھکا کر بیماروں کی طرح قدم قدم چلنا، یہ تو ریاکاروں کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور دنیا کی نگاہیں اپنی طرف اٹھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کا اس کے بالکل برعکس تھی، آپ کی چال ایسی تھی کہ گویا آپ کسی اونچائی سے اتر رہے ہیں اور گویا کہ زمین آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہے۔ سلف صالحین نے بیماروں کی سی تکلیف والی چال کو مکروہ فرمایا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہے، آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ کیا تو کچھ بیمار ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ کیا چال ہے؟ خبردار، جو اب اس طرح چلا تو کوڑے کھائے گا، طاقت کے ساتھ جلدی جلدی چلا کرو۔ بس یہاں مراد تسکین و وقار کے ساتھ شریفانہ چال چلنا ہے، نہ کہ ضعیفانہ اور مریضانہ۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو دوڑ کر نہ آؤ بلکہ تسکین کے ساتھ آؤ، جو جماعت کے ساتھ مل جائے ادا کر لو، اور جو فوت ہو جائے پوری کر لو۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں نہایت ہی عمدہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مؤمنوں کی آنکھیں اور ان کے کان اور ان کے اعضا جھکے ہوئے اور رکے ہوئے رہتے ہیں، یہاں تک کہ گوار اور بیوقوف لوگ انہیں بیمار سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے بلکہ خوف الہی سے جھکے جاتے ہیں، ویسے پورے تندرست ہیں لیکن دل اللہ کے خوف سے پر ہے، آخرت کا علم دنیا طلبی سے اور یہاں کے ٹھاٹ سے انہیں روکے ہوئے ہے۔ یہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ اسے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انہیں دنیا میں کھانے پینے وغیرہ کا غم لگا رہتا تھا، نہیں نہیں، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی غم ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتا تھا، ہاں انہیں آخرت کا کھٹکا ہر وقت لگا رہتا تھا، جنت کے کسی کام کو وہ بھاری نہیں جانتے تھے، ہاں جہنم کا خوف انہیں رلاتا رہتا تھا۔ جو شخص اللہ کے خوف دلانے سے بھی خوف نہ کھائے، اس کا نفس حسرتوں کا مالک ہے۔ جو شخص کھانے پینے کو ہی اللہ کی نعمت سمجھے، وہ کم علم ہے اور عذابوں میں پھنسا ہوا ہے۔ پھر اپنے نیک بندوں کا وصف بیان فرمایا کہ جب جاہل لوگ ان سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی طرح جہالت پر نہیں اتر آتے بلکہ درگزر کر لیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں اور سوائے بھلی بات کے گندی باتوں سے اپنی زبان آلودہ نہیں کرتے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جون جون دوسرا آپ پر تیز ہوتا آپ اتنے ہی نرم ہوتے۔ یہی وصف قرآن کریم کی سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں بیان ہوا، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ ایمان والوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی فضول لا یعنی بےہودہ بات کو سنتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ پس فرمان ہے کہ یہ اپنی زبان کو گندی نہیں کرتے، برا کہنے والوں کو برا نہیں کہتے، سوائے بھلے کلمے کے زبان سے اور کوئی لفظ نہیں نکالتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسرا ان پر ظلم کرے یہ صلح اور برداشت کرتے ہیں، دن کو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کی کڑوی کثیری سن لیتے ہیں، اور رات کو جس حالت میں گزارتے ہیں اس کا بیان اگلی آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں بسر ہوتی ہے، بہت کم سوتے ہیں، صبح کو استغفار کرتے ہیں، کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے، امید رحمت ہوتی ہے، اور راتوں کی گھڑیوں کو اللہ کی عبادتوں میں گزارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ عذاب جہنم ہم سے دور رکھیے، وہ تو دائمی اور لازمی عذاب ہے۔ جیسے کہ شاعر نے شان باری تعالیٰ بتائی ہے اَيُعَذِّبْ يَكُنْ غَرَامًا وَأَيُعْطِ جَزِيلًا فَإِنَّهُ لَا يُبَالِي، یعنی اللہ کے عذاب بھی سخت اور لازمی اور ابدی، اور اللہ کی عطا اور انعام بھی بے حد ان گنت اور بے حساب۔ جو چیز آئے اور ہٹ جائے وہ غرام نہیں، غرام وہ ہے جو آنے کے بعد ہٹنے اور دور ہونے کا نام ہی نہ لے۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ عذاب جہنم تاوان ہے جو کفران نعمت سے لیا جائے گا۔ انہوں نے باری تعالیٰ کے دیے کو اللہ کی راہ میں نہیں لگایا، لہٰذا آج اس کا تاوان یہ بھرنا پڑے گا کہ جہنم کو پر کر دیں۔ وہ بری جگہ ہے، بد منظر ہے، تکلیف دہ ہے، مصیبت ناک ہے۔ مالک ابن حارث کا بیان ہے کہ جب دوزخی کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کتنی مدت تک وہ نیچے ہی نیچے چلا جائے گا۔ اس کے بعد جہنم کے ایک دروازے پر اسے روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا تو بہت پیاسا ہو رہا ہے، لے ایک جام تو نوش کر لے۔ یہ کہہ کر انہیں کالے ناگ اور زہریلے بچھوؤں کے زہر کا ایک پیالہ پلایا جائے گا، جس کے پیتے ہی ان کی کھالیں الگ جھڑ جائیں گی، بال الگ ہو جائیں گے، رگیں الگ جا پڑیں گی، ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی۔ عبید ابن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں گڑے ہیں کنوؤں جیسے، ان میں سانپ ہے جیسے بختی اونٹ اور بچھو ہیں جیسے خچر۔ جب کسی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں سے نکل کر آتے اور انہیں لپٹ جاتے ہیں، ہوٹوں پر، سروں پر، جسم کے حصوں پر ڈستے اور ڈنگ مارتے ہیں، جس سے ان کے سارے بدن میں زہر پھیل جاتا ہے، اور پھنکے لگتے ہیں، سارے سر کی کھال جھلس کر گر پڑتی ہے، پھر وہ سانپ چلے جاتے ہیں۔ پھر اہل ایمان کا ایک اور وصف بیان ہوتا ہے کہ نہ تو وہ مصرف ہیں، نہ بخیل ہیں، نہ بے جا خرچ کرتے ہیں، نہ ضروری اخراجات میں کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی سے کام لیتے ہیں، نہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے والوں کو، اہل و عیال کو بھی تنگ رکھیں، نہ ایسا کرتے ہیں کہ جو ہو لٹا دیں۔ اسی کا حکم رب تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 29 میں دیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ الآیہ، یعنی اے نبی نہ تو اپنے ہاتھ آپ اپنی گردن سے باندھ رکھیے اور نہ انہیں بالکل ہی چھوڑ دیجئے۔ مسند بزار میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امیری میں، فقیری میں، عبادت میں میانہ روی بڑی ہی بہتر اور احسن چیز ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راہ الہی میں کتنا ہی چاہو دو، اپنا مال دینا اسراف یعنی بے جا خرچ نہیں ہے۔ ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں کہیں تو حکم باری تعالیٰ سے آگے بڑھ جائے وہی اسراف ہے، اور بزرگوں کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق قتل نہیں کرتے نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لا دے گا اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربانی والے ہیں اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. چند بڑے بڑے گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تمہارا رب کے ساتھ شرک کرنا حالانکہ اللہ ہی اکیلے نے تم کو پیدا کیا ہے. پوچھا اس سے کم؟ فرمایا تمہارا اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ تم اسے کھلاؤ گے کہاں سے. پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا تمہارا اپنے پڑوسی کی کسی عورت سے بدکاری کرنا. بس اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی. یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے پوچھا زنا کی بابت تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا وہ حرام ہے اور قیامت تک حرام ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہاں سنو انسان کا اپنی پڑوس کی عورت سے زنا کرنا دوسری 10 عورتوں کے زنا سے بھی بدتر ہے. پھر آپ نے فرمایا چوری کی نسبت کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے یہی جواب دیا کہ وہ حرام ہے اللہ اور رسول اسے حرام قرار دے چکے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا سنو 10 جگہ کی چوری بھی اتنی بڑی نہیں جیسی پڑوس کی ایک جگہ کی چوری. یہ بھی مروی ہے کہ بعض مشرکین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد آپ کی دعوت اچھی ہے سچی ہے لیکن ہم نے شرک بھی کیا ہے قتل بھی کیا ہے زناکاریاں بھی کی ہیں اور یہ سب کام بکثرت کیے ہیں تو فرمائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے. اس پر سورہ زمر کی آیت نمبر 53 نازل ہوئی. یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے. آثام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. یہی وہ وادیاں ہیں جن میں زانیوں کو عذاب کیا جائے گا. اس کے معنی عذاب و سزا کے بھی آتے ہیں. لقمان حکیم علیہ السلام کی نصیحتوں میں ہے کہ اے بچے زناکاری سے بچنا اس کے شروع میں ڈر خوف ہے اور اس کا انجام ندامت حسرت ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آثام کے معنی بدلے کے بھی مروی ہیں اور یہی ظاہر آیت کے مشابہ بھی ہے اور گویا اس کے بعد کی آیت اسی بدلے اور سزا کی تفسیر ہے کہ اسے بار بار عذاب کیا جائے گا اور سختی کی جائے گی اور ذلت کے دائمی عذابوں میں پھنس جائے گا. اللہم احفظنا. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے جہنم کے دہکتے ہوئے ناقابل برداشت عذاب سے. ان کاموں کے کرنے والے کی سزا تو بیان ہو چکی مگر اس سزا سے وہ بچ جائیں گے جو دنیا ہی میں اس سے توبہ کر لیں. اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کی توبہ بھی قبول ہے. جو سورہ نساء کی آیت نمبر 93 وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا میں ہے وہ اس کے خلاف نہیں. گو وہ مدنی آیت ہے لیکن وہ مطلق ہے تو وہ محمول کی جائے گی ان قاتلوں پر جو اپنے اس فعل سے توبہ نہ کریں اور یہ آیت ان قاتلوں کے بارے میں ہے جو توبہ کریں. پھر مشرکوں کی بخشش نہ ہونے کا بیان فرمایا ہے اور صحیح احادیث سے بھی قاتل کی توبہ کی مقبولیت ثابت ہے. جیسے اس شخص کا قصہ جس نے 100 قتل کیے تھے پھر توبہ کی اور اس کی توبہ قبول ہوئی وغیرہ. یہ روایات بخاری اور مسلم میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے گناہ کے کام کیے تھے اسلام میں آنے کے بعد نیکیاں کی تو اللہ نے ان گناہوں کے بدلے نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائی. اس آیت کی تلاوت کے وقت آپ ایک عربی شعر پڑھتے تھے جس میں احوال کے تغیر کا بیان ہے جیسے گرمی سے ٹھنڈک. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا ذکر ہے کہ انسان کی بری خصلت کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے نیک عادت سے بدل دیتے ہیں. سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ بتوں کی پرستش کے بدلے اللہ کی عبادت کی توفیق انہیں ملی. مؤمنوں سے لڑنے کی بجائے کافروں سے جہاد کرنے لگے. مشرکہ عورتوں سے نکاح کے بجائے مؤمنہ عورتوں سے نکاح کیے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے بدلے ثواب کے عمل کرنے لگے، شرک کے بدلے توحید و اخلاص ملا، بدکاری کے بدلے پاک دامنی حاصل ہوئی، کفر کے بدلے اسلام ملا۔ ایک معنی تو اس آیت کے یہ ہوئے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ خلوص کے ساتھ ان کی جو توبہ تھی اس سے خوش ہو کر اللہ عز و جل نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ یہ اس لیے کہ توبہ کے بعد جب کبھی انہیں اپنے گزشتہ گناہ یاد آتے تھے تو انہیں ندامت و پشیمانی ہوتی تھی، یہ غمگین ہو جاتے تھے، شرمانے لگتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے گناہ اطاعت سے بدل گئے، گو وہ ان کے نام اعمال میں گناہ کے طور پر لکھے ہوئے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ سب نیکیاں بن جائیں گے، جیسے کہ احادیث و آثار میں ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر جنت میں جائے گا، یہ ایک وہ شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نسبت اس سے باز پرس کرو، چنانچہ اس سے سوال ہوگا کہ فلا دن تو نے فلا کام کیا تھا، فلا دن فلا گناہ کیا تھا، یہ ایک کا بھی انکار نہ کر سکے گا، اقرار کرے گا۔ آخر میں کہا جائے گا کہ تجھے ہم نے ہر گناہ کے بدلے نیکی دی، اب تو اس کی باچھیں کھل جائیں گی، اور کہے گا اے میرے پروردگار میں نے اور بھی بہت سے اعمال کیے تھے جنہیں یہاں پا نہیں رہا۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کے مسوڑے دیکھے جانے لگے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن نام اعمال دیا جائے گا، وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اوپر ہی اس کی برائیاں درج ہوں گی جنہیں پڑھ کر یہ کچھ نا امید سا ہونے لگے گا، اسی وقت اس کی نظر نیچے کی طرف پڑے گی تو اپنی نیکیاں لکھی ہوئی پائے گا جس سے کچھ ڈھارس بندے گی، اب دوبارہ اوپر کی طرف دیکھے گا تو وہاں کی برائیوں کو بھی بھلائیوں سے بدلا ہوا پائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے جن کے پاس بہت کچھ گناہ ہوں گے، پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، رسول اللہ نے فرمایا وہ جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دیں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں چار قسم کے جائیں گے، متقین یعنی پرہیزگاری کرنے والے، پھر شاکرین یعنی اللہ کا شکر کرنے والے، پھر خائفین یعنی اللہ کا خوف رکھنے والے، پھر اصحاب یمین جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ انہیں اصحاب یمین کیوں کہا جاتا ہے، جواب دیا اس لیے کہ انہوں نے نیکیاں بدیاں سب کچھ کی تھیں، ان کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں ملے، اپنی بدیوں کا ایک ایک حرف پڑھ کر یہ کہنے لگیں گے کہ اے اللہ ہماری نیکیاں کہاں ہیں، یہاں تو سب بدیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان بدیوں کو مٹا دیں گے اور ان کے بدلے نیکیاں لکھ دیں گے، انہیں پڑھ کر خود اکثر یہی ہوں گے۔ علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنا آخرت میں ہوگا۔ مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشیں گے اور انہیں نیکیوں میں بدل دیں گے۔ مکحول رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی کہ ایک بہت بوڑھے ضعیف آدمی جن کی بھویں آنکھوں پر آ گئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے کوئی غداری، کوئی گناہ، کوئی بدکاری باقی نہیں چھوڑی، میرے گناہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اگر تمام انسانوں پر تقسیم ہو جائیں تو سب کے سب اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائیں، کیا میری بخشش کی بھی کوئی صورت ہے، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ گناہ، بدکاریاں سب کچھ معاف فرما دیں گے، بلکہ جب تک تم اس پر قائم رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں بھلائیوں سے بدل دیں گے۔ انہوں نے پھر پوچھا اللہ کے رسول، میرے چھوٹے بڑے گناہ سب صاف ہو جائیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں سب کے سب۔ پھر تو وہ شخص خوشی خوشی واپس جانے لگے اور تکبیر و تحلیل پکارتے ہوئے لوٹ گئے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اور اپنے عام لطف و کرم، فضل و رحم کی خبر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے اور اپنی سیاہ کاریوں پر نادم ہو کر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں اور اسے بخش دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 100 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ الْآيَةَ، کہ جو برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے وہ اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پائے گا. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 میں فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ, کیا انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والے. اور سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, یعنی میرے ان بندوں سے اے نبی جو گنہگار ہیں کہہ دیجئے کہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو, یعنی توبہ کرنے والے محروم نہیں.
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغویت پر ان کا گزر ہوتا ہے تو بزرگانہ طور پر گزر جاتے ہیں, اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے, اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, آپ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنائیے. سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. نیک لوگوں کی مزید چند نشانیاں. عباد الرحمن یعنی اللہ تعالی جو مہربان ہے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے یعنی شرک نہیں کرتے, بت پرستی قبر پرستی سے بچتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, فسق و فجور نہیں کرتے, کفر سے الگ تھلگ رہتے ہیں, لغو اور باطل کاموں سے پرہیز کرتے ہیں, گانا اور اسی طرح سر تال اور میوزک نہیں سنتے, مشرکوں کی عیدیں نہیں مناتے, خیانت نہیں کرتے, بری مجلسوں میں نشست نہیں رکھتے, شرابیں نہیں پیتے, شراب خانوں میں نہیں جاتے, اس کی رغبت نہیں کرتے. سنن ترمذی کی حدیث میں بھی ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ سچے مؤمن کو چاہیے کہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر دور شراب چل رہا ہو, اور یہ بھی مطلب ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. صحیحین نے سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتا دوں, تین دفعہ یہی فرمایا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول. رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اس وقت تک رسول اللہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے, اب اس سے الگ ہو کر فرمانے لگے جھوٹی بات کہنا سنو اور جھوٹی گواہی دینا. اسے بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم اپنے دل میں کہنے لگے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جاتے. زیادہ ظاہر لفظوں سے تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ کے پاس نہیں جاتے, اسی لیے آگے بیان ہوا کہ اگر اتفاقاً گزر ہو جائے تو وہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں لیتے, منہ پھیرے مڑ جاتے ہیں. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کسی کھیل کے پاس سے گزرے تو منہ پھیرے ہوئے بغیر رکے چلے گئے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک کریم ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے ان بزرگ بندوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیتیں سن کر ان کے دل دہل جاتے ہیں, ان کے ایمان اور توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کی صفت اور بڑھ جاتی ہے, بخلاف کفار کے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر نہیں ہوتا, وہ اپنی بدعمالیوں سے باز نہیں رہتے, نہ اپنا کفر چھوڑتے, نہ سرکشی طغیانی اور جہالت و ضلالت سے باز آتے ہیں. ایمان والوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور بیمار دل والوں کی گندگی ابھر آتی ہے. پس کافر اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں. ان مؤمنوں کی حالت ان کے برعکس ہے, نہ یہ حق سے بہرے ہیں نہ حق سے اندھے ہیں, سنتے ہیں سمجھتے ہیں نفع حاصل کرتے ہیں, اپنی اصلاح یعنی درستگی کرتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن اندھا پن بہرا پن نہیں چھوڑتے. شعبی رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ دوسروں کو سجدے میں پاتا ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ کس آیت کو پڑھ کر سجدہ کیا ہے, تو کیا وہ بھی ان کے ساتھ سجدہ کرے؟ تو شعبی رحمہ اللہ نے یہی آیت پڑھی, یعنی سجدہ نہ کرے, اس لیے کہ اس نے نہ سجدے کی آیت پڑھی نہ سنی نہ سوچی. تو مؤمن کو کوئی کام اندھا دھند نہ کرنا چاہیے, جب تک اس کے سامنے کسی چیز کی حقیقت نہ ہو اسے شامل نہ ہونا چاہیے. پھر ان بزرگ بندوں کی ایک دعا بیان ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں کہ ان کی اولادیں بھی ان کی طرح رب کی فرما بردار, عبادت گزار, موحد اور مشرک نہ ہو, تاکہ دنیا میں بھی اس نیک اولاد سے ان کا دل ٹھنڈا رہے اور آخرت میں بھی یہ انہیں اچھی حالت میں دیکھ کر خوش ہوں. اس دعا سے ان کی غرض خوبصورتی اور جمال کی نہیں بلکہ نیکی اور اچھے اخلاق کی ہے۔ مسلمان کی سچی خوشی اسی میں ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو، دوست احباب کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار دیکھے، وہ ظالم نہ ہو، بدکار نہ ہو، سچے مسلمان ہو۔ مقداد کو دیکھ کر ایک صاحب فرمانے لگے، یہ صحابی ہیں، ان آنکھوں کو مبارکباد ہو جنہوں نے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، کاش کہ ہم بھی رسول اللہ کو دیکھتے اور آپ کی طرح فیض صحبت حاصل کرتے۔ اس پر مقداد رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے تو نفیر کہتے ہیں، مجھے تعجب ہوا کہ اس بات میں تو کوئی برائی نہیں، پھر یہ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنے میں مقداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس چیز کی آرزو کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ یہ اگر اس وقت ہوتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ان کا کیا حال ہوتا؟ اللہ کی قسم، وہ لوگ بھی تو رسول اللہ کے زمانے میں تھے جنہوں نے نہ آپ کی تصدیق کی نہ تابعداری کی، اور اوندھے منہ کفر اور شرک پر اڑے رہنے کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ تم اللہ تعالیٰ کا یہ احسان نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام میں اور مسلمان گھروں میں پیدا کیا؟ پیدا ہوتے ہی تمہارے کانوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پڑی، اور ان بلاؤں سے تم بچا لیے گئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے تھے جس وقت دنیا کی اندھیر نگری اپنی انتہا پر تھی۔ اس وقت دنیا والوں کے نزدیک بت پرستی سے بہتر کوئی مذہب نہ تھا۔ رسول اللہ فرقان لے کر آئے، حق و باطل میں تمیز کی، باپ بیٹے جدا ہو گئے۔ مسلمان اپنے باپ دادوں، بیٹوں، پوتوں، دوست احباب کو کفر پر دیکھتے، ان سے انہیں کوئی محبت پیار نہیں ہوتا تھا، بلکہ کھڑتے تھے کہ یہ جہنمی ہے۔ اسی لیے ان کی دعائیں ہوتی تھیں کہ ہمیں ہماری اولادوں اور بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک اے اللہ عطا فرمائیے، کیونکہ کفار کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھیں۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ اس دعا کا آخر میں یہ بھی ہے کہ ہمیں اے اللہ لوگوں کا رہبر بنا دیجئے کہ ہم انہیں نیکی کی تعلیم دیں، لوگ بھلائی میں ہماری اقتداء کریں، ہماری اولاد ہماری راہ چلے تاکہ ثواب بڑھ جائے اور ان کی نیکیوں کا باعث بھی ہم بن جائیں۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر تین چیزیں نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یا علم جس سے اس کے بعد نفع اٹھایا جائے، یا صدقہ جاریہ۔
اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے، اگر تمہاری دعا التجا نہ ہوتی تو میرے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ تو تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتے، تم تو جھٹلا چکے، اب ان قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ یہ پاک باز گروہ جنتی ہے، مؤمنوں کی پاک صفتیں، ان کے بھلے اقوال، عمدہ افعال بیان فرما کر ان کا بدلہ بیان ہو رہا ہے کہ انہیں جنت ملے گی جو بلند تر جگہ ہے، اس وجہ سے کہ یہ ان اوصاف پر جمع رہے، وہاں ان کی عزت ہوگی، اکرام ہوگا، ادب تعظیم ہوگی، احترام اور توقیر ہوگی، ان کے لیے سلامتی ہے، ان پر سلامتی ہے، ہر ہر دروازے جنت سے فرشتے حاضر خدمت ہوتے ہیں اور سلام کر کے کہتے ہیں کہ تمہارا انجام بہتر ہو گیا کیونکہ تم صبر کرنے والے تھے، یہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، نہ نکلیں نہ نکالے جائیں، نہ نعمتیں کم ہوں نہ راحتیں فنا ہوں، یہ خوش بخت ہیں، جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے رہنے سہنے، راحت و آرام کرنے کی جگہ بڑی سہانی، پاک صاف طیب و طاہر ہے، دیکھنے میں خوش منظر، رہنے میں آرام دہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی عبادت اور اپنی پاکی بیان کرنے اور اپنے معبود اکتا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، اگر مخلوق یہ نہ بجا لائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت حقیر ہے، ایمان کے بغیر انسان ناکارا محض ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کافروں کی چاہت ہوتی تو وہ انہیں بھی عبادت کی طرف جھکا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کسی گنتی میں ہی نہیں۔ کافروں، تم نے جھٹلایا، اب تم نہ سمجھو کہ بس معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، اس کا وبال تمہارے ساتھ ہی ساتھ ہے، دنیا اور آخرت میں تم برباد ہوگے، اللہ تعالیٰ کا عذاب تم سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی بدر کے دن کفار کی حزیمت اور شکست تھی، جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے۔ قیامت کے دن کی سزا بھی ابھی باقی ہے، جو اس دنیا کی سزا سے انتہائی زیادہ سخت اور ناقابل برداشت ہے۔